الذين كفروا في قلوبهم الحمية. اور اس وقت کو یاد کیجئے، یہ بھی اسی میں پیش آئی تھی بات، کہ جب کافروں نے اپنے دل میں ایک غیرت کی بات بنا لی، الحمیہ، حما یحمی حمیتن، کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی حمایت کرنا، اس کے بچاؤ کے لیے ڈٹ جانا. اس سے پھر حمایت بھی مصدر ہے اور حمیت بھی مصدر ہے، اور حمیت کے معنی بڑے شدید تعصب کے ساتھ کسی کی حمایت کرنا، اس کو کہتے ہیں حمیت. اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور شاہ صاحب نے اسی لیے اس کا ترجمہ غیرت کا کیا ہے، انہوں نے اپنے لیے یہ ایک حمیت کا پوائنٹ بنا لیا، جس کو انگریزی میں کہہ سکتے ہیں یعنی اے پوائنٹ آف پرسٹیج، ایک وقار کا سوال بنا لیا تھا. یعنی حمیت الجاہلیہ پھر قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ وہ جو ان کے اندر ایک غیرت بھی ہوئی. حمیت اپنی جگہ تو مضموم نہیں ہے، لیکن وہ ایک جاہلی حمیت تھی، یعنی ان اسلامک، کہ انہوں نے اس کو غیرت کا معاملہ بنا لیا کہ مسلمان عمرہ کر گئے تو ہمارا تو پھر ناک کٹ جائے گی، کہ واہ جی واہ، دشمن ان کے گھر آیا اور عمرہ کر گیا اور یہ دیکھتے رہ گئے. اس وجہ سے انہوں نے اس کو حمیت، اور یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ چار جگہ جاہلیت والا لفظ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، ظن الجاہلیہ اور حکم الجاہلیہ اور تبرج الجاہلیہ اور حمیت الجاہلیہ. یہ حمیت الجاہلیہ تو یہی ہے نا، کرائم برادری اور چودھری اور بٹ جو ووٹ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ حمیت الجاہلیہ کی مثال ہے. تبرج جو ہے بیگمات کا، وہ بھی ان چار چیزوں کے ساتھ جاہلیت کی ایسوسیشن قرآن نے بڑی عجیب بیان کی ہے، کہ گویا کہ سنٹر جو ہے یا رمز یا علامت اگر جاہلیت کی دیکھنی ہو تو وہ ان کو آپ کو ان میں کہیں نظر آئے گی، فلسفے میں یا قانون اور دستور میں یا بیگمات کے پاؤڈر پالش میں، اور یا پھر یہ سیاسی، یہ سیاسی ہے نا ایک طرح کی بات. تو انہوں نے اس کو اپنے لیے عزت کا معاملہ بنا لیا تھا، کہا کہ بس جی یہ ہماری بےزتی ہوگی کہ اگر یہ مکہ میں آ گئے تو. اس
کا
حمایہمی حمایت کرنا، اسی سے بلکہ ایک وہ لفظ آیا تھا نا حامن، وہ اونٹ جو جاہلیت میں حرام کرا لیتے تھے اپنے اوپر، مصیلت والا حامن، حام اس اونٹ کو کہتے تھے جس نے بہت سے بچے دیے ہوں، پھر وہ کہتے تھے اب اس پہ کوئی سوار نہیں ہوگا جہاں کھاتا پھرے، وہ بھی کوئی کہ حمایت کرنے والا کے معنوں میں لیا ہے. یہ ہے نا، ایک تو ظنون باللہ ظن الجاہلیہ سورۃ آل عمران میں آیا ہے نا، ہاں جی وہ ظن الجاہلیہ، پھر سورۃ مائدہ میں آیا افحکم الجاہلیت یبغون، وہاں جہاں آیا ہے کہ اللہ کے قانون کے سوا کسی دوسرے سے فیصلے نہ کرو، تو اس میں ضمناً آیا ہے کہ قانون جس سے فیصلے چاہنے ہیں وہ جاہلیت کا حکم ہو. اور تیسرا وہ سورۃ احزاب میں آیا تھا ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، کہ جاہلیت کی وہ جو نمود و نمائش زن کے عورت کے حسن اور جمال کی ہے وہ نہ کرو. اور یہاں حمیت الجاہلیہ، کہ غلط بات پہ اڑ جانا کہ یہ ہمارے لیے جو ہے کہ عزت کا معاملہ، حالانکہ اپنے عقائد کی روح سے غلط تھا کسی کو خانہ کعبہ سے روکنا، وہ اڑ گئے ایک غلط پوائنٹ غیرت کا بنا کر جاہلیت کا. ہم اور الجاہلیہ سے مراد جو لیا جاتا ہے اسلام سے انقریب ساتھ ملا ہوا پہلا دور جو عربوں کا ہے، اس کو جاہلیت کہتے ہیں، الیام الجاہلیہ وغیرہ، اور اس طرح سے وہ جو تھی اس وقت سٹیٹ آف افیئر، اس کو کہا جاتا ہے جاہلیہ. یہ جاہلیت کس سے نکلا ہے، اس پہ بھی مفسرین اور ملغویوں نے بحث کی ہے. مادہ تو جیم ہے لام ہی ہے، جس کے ایک معنی تو ہے نادانی. کیا یہ جاہلیت اس وجہ سے تھی کہ عرب لوگ جانتے نہیں تھے اور علم نہیں تھا، علم کی کمی تھی؟ ایک تو یہ وجہ کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے اسلام کے مقابلے پر، وہ واقعی جہالت کا دور تھا. تو ان معنوں میں جاہلیت بمانا جہالت، ویسے خود لفظ جہالت قرآن میں استعمال ہوا ہے، یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب، تو جہالت کا لفظ بھی ان تصیبوا قوما بجہالت، جہالت جن کی زبر کے ساتھ آتا ہے، تو لیکن جاہلیت کا لفظ بھی استعمال ہو. اور دوسرا جہل کا معنی ہوتا ہے سخت کھردرا اور بدتمیز ہونا، ایک معنی یہ بھی ہے کہ بالکل شائستگی نہ ہو اور گنوار پن ہو، اس کو بھی جہل کہتے ہیں. اور یہ معنی موجود ہے، شاید عمر ابن کلثوم کے معلق کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں ہے کہ اگر فنجہل فوق جہل الجاہلین، کہ جو ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو پھر ہم بدتمیزوں سے بڑھ کر بدتمیزی کیا کرتے ہیں. وہ اس کا شعر ہے اس طرح کا، فنجہل فوق جہل الجاہلین، کہ ہم پھر جاہلوں کے جہل سے بڑھ کر جہل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس میں مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا، ہمارے ساتھ لڑے گا، پھر ہماری سختی دیکھے گا. تو اس سے پھر انہوں نے لیا کہ یہ جاہلیت کا تعلق ان کے اس گنوار پن اور ناشائستگی سے ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ اسلام کے مقابلے پر ایک اصطلاح بن گئی. ایک تو اسلام کے مقابلے پر ہے نا کفر، وہ تو تعلق ہے اس کا عقیدے کے ساتھ، اور یہ غالباً جو رہنے سہنے اور عام ویلیوز جو ہے زندگی کی، اس میں اسلام کے مقابلے پر اگر لفظ ہے تو وہ جاہلیت ہے. ہاں، جسے ہم شاید نرم لفظوں میں ترجمہ کریں تو کہیں اسلامک اور ان اسلامک، اور پھر ایک اینٹی اسلامک ہو تو اور بات ہے. تو کم از کم بھی اسے ان اسلامک چیزیں جو ہیں وہ جاہلیت. ایک اس کے لیے عربوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا مروت، دین کو دین کی بجائے لفظ مروت استعمال کرتے تھے، یعنی مینلی ہڈ، آدمی میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے. شرافت تو خیر ہے اس میں، لیکن وہ یہ کہتے تھے جیسے ہماری اخلاقی قدریں ہیں دین اسلام کی، ان کی کچھ ویلیوز تھی کہ یہ باتیں کس میں پائی جائیں. وہ بڑا اس میں مہمان نوازی بھی تھی، سخاوت بھی تھی، بہادری بھی تھی، یہ بھی تھا، لیکن کچھ اور چیزیں بھی تھی، دشمن کا بدلہ یعنی اپنا پورا لے لینا اور ایک کے بدلے میں 10 بھی مار سکتا ہوں وغیرہ، وہ ان کے جو ٹرائبل نظام تھا اس کے لیے کہا تھا. اس کو پھر جاہلیت قرآن نے قرار دیا ہے، جو ان کی ویلیوز تھی پری اسلامک ویلیوز کو جاہلیت کہا گیا ہے. نہیں ساری تو نہیں، ان بڑی اچھی خوبیاں بھی یقیناً تھی، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اب پھر بات اور طرف چلی جائے گی. کوئی سیرت کی کتاب آپ لیں، اس میں عموماً ایک سوال ضرور اٹھایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنا آخری نبی عربوں ہی میں پہ کیوں بھیجا، جو ساری دنیا سے اجڈ اور گنوار قوم تھی. فرض کیجئے کہ یہ حالت ان کی تھی، اللہ نے رومیوں میں کیوں نہ بھیجا، کہیں برہمنوں میں پیدا، انڈیا میں کر دیتا، شام میں کر دیتا، ایرانیوں میں کر دیتا، تو کیا وہ نتائج حاصل نہ ہوتے؟ دیکھیں یوں تو یہ سوال ہمارے ذہن میں بھی کافی عرصہ آیا. میرے خیال میں میں ایم اے میں پڑھتا تھا جب، تو وہاں اس میں میں نے ایک مضمون لکھا تھا دور جاہلیت کے چند محاسن، ایام العرب کی کتابوں سے ایک مضمون لکھا تھا. پھر آپ کوئی سیرت کی کتاب پڑھ لیں، شبلی نعمانی کی پڑھیں، اس میں ایک چیپٹر ہے اللہ نے عربوں کو کیوں چنا. ابھی یہ کتاب آئی ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی کی، نبی رحمت، اس میں بہت اچھا ایک چیپٹر ہے اسی پر کہ عربوں ہی کو کیوں چنا گیا. عربی تاریخوں میں بھی لطفی جمعہ کی کتاب میں اس طرح سے تو یہ بحث اکثر نے کی ہے. اور پھر سوال یہ ہے، یہی جواب دیا ہے کہ یوں تو اللہ بہتر جانتا ہے. وہ اس نے کہا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، وہ جانتا ہے کہ اس کی رسالت کے لیے موضوع کون ہے. لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان میں بعض خوبیاں تھیں بیسک، کہ ان کو اگر کنورٹ کر دیا جائے، ذرا اچھے راستے میں چینلائز کر دیا جائے تو وہ مفید ہو سکتے ہیں. اس کے مقابلے پر یہودی یا ایرانی یا رومی، یہ ایک طرح کی جیسے کوئی چیز ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، پرانی مشین 12 سال چل چل کے اس میں خرابی ہو جاتی ہے، تو ایک نئی مشین ہو تو وہ اس کی بات اور ہے. تو انہوں نے ان کی ان خوبیوں کو بھی گنوایا ہے. مثلا عرب یہ یہودی تھے یا ان کے زیر اثر منافق ہوئے، عربوں میں یہ نہیں تھی بات، دشمنی ہے تو کھلم کھلا، اور اسلام قبول کرتے ہیں تو کھلم کھلا، اور آتے ہیں اور کہتے ہیں جی اسلام تو قبول کرتے ہیں، نماز ہمیں چھوڑ دیجیے، فلاں بات ہم نہیں کریں گے. ورنہ ہمارے جیسے ہوتے کہتے چلو جی چوندی کے ممبر بن گئے، اب جو کرتے پھرو کرتے پھرو. ان لوگوں میں یہ چیز ضرور تھی کہ عہد کا پابندی، وعدہ پورا نبھانا، چاہے جان چلی جائے، بہادری، مہمان نوازی، ان میں چیزیں اچھی تھیں. تو اللہ نے اس لیے شاید چنا. فانزل اللہ سکینتہ، پس اللہ نے اپنا سکینہ، اپنا سکون اتارا، علی رسولہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، اس کافروں کی حمیت کے مقابلے پر، ورنہ یہ بھی حمیت پہ ڈٹ جاتے. تو ان کی حمیت تھی، ان کو اللہ کا سکینہ حاصل ہوا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان کے لیے لازمی قرار دیا یا ان کے ساتھ لازم رکھا. الزم یلزم، الزامن کا معنی ہوتا ہے ساتھ وابستہ کر دینا. تو الزمہم کلمت التقوی، اللہ نے ان کے ساتھ لازم رکھا بات تقوی کی. کلمت التقوی، کلمت جو ہے وہ الزمہ کا دوسرا مفعول ہے. الزمہ یہ سورت ہود میں آیا تھا نا، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ میں وہ تم پر تھوپ دوں دین اور تم تو اسے پسند نہیں کرتے. تو یہاں بھی وہی ہے کہ تھوپ دینا ترجمہ نہیں کریں گے کہ اللہ نے ان پر کلمہ تھوپ دیا, چسپا کر دیا, یعنی ان کے ساتھ ثابت رکھا. کلمہ تو تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کی بات, توحید کی بات, یا جو بھی دین اسلام کی بات تھی وہ ان کے ساتھ رہی, وہ ہٹے نہیں اس سے, تقویٰ کے مقام سے. وکانو احق بہا و اہلہا, اور وہ اس کلمہ تو تقویٰ کے سب سے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. یہاں اہل بمعنی یعنی صلاحیت رکھنے والا, اس کے لیے کیپیبل کے معنوں میں آیا ہے. اہل گھر والے بھی ہوتے ہیں نا, تو یہاں اہل ان معنوں میں کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اہلیت, استعداد, تو وہ اس کے حقدار بھی زیادہ تھے کلمہ تقویٰ کے, اور ان میں اس کی لیاقت اور قابلیت بھی تھی. وکان اللہ بکل شئ علیما, اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا تھا یا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, بے شک اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کو اس کا خواب ٹھیک ٹھیک. بالحق الرؤیا خواب, رعا یرا رؤیاً خواب دیکھنا, اور صدق اللہ نے سچ کر دکھایا رسولہ اپنے رسول کو, پہلا مفعول اور دوسرا ہے الرؤیا, یعنی رسول کے لیے ترجمہ ہم اردو میں تو پھر یہی کریں گے, یا رسول کا خواب اس کے لیے سچ کر دکھایا کہ لتدخلن المسجد الحرام, تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاء اللہ, اگر اللہ نے چاہا تو. آمنینا حال ہے امن والے ہوتے ہوئے, بے فکر ہوتے ہوئے, کوئی دشمن کا ڈر نہیں ہوگا. محلقین رؤوسکم و مقصرین, تم اپنے سروں کو منڈوانے والے ہوتے ہوئے اور چھوٹے بال کروانے والے ہوتے ہوئے داخل ہوگے, اور لا تخافونا, تم پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا, اس حالت میں داخل ہوگے. حلق یحلق کا ایک معنی بال اس طرح سے منڈوانا بھی ہوتا ہے, اس کے اور معنی بھی ہے. حلق الطائر, پرندہ جب آسمان میں وہ دائرہ لگاتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں, لیکن ایک معنی حلق یحلق تحلیقاً, حلاق نائی کو بھی کہا جاتا ہے. اسی لیے تم اپنے سر منڈوانے والے ہوگے. وہ مقصرین, قصر یقصر کا لفظی معنی چھوٹا کرنا, تقصیر, اور پھر یہاں اصطلاحی معنی بال چھوٹے کرنا, اگرچہ بالوں کا لفظ نہیں آیا. تم میں سے بعض محلق ہوں گے اپنے سروں کے اور بعض مقصر ہوں گے, جو کہ عمرہ کے بعد دونوں صورتیں ہیں, بال کچھ کٹوا لینا یا سارے منڈوا دینا. لا تخافونا, ڈرتے نہیں ہوگے. یہ وہ خواب تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا, اور پھر اس کے کچھ دنوں بعد ہی آپ نے اعلان فرما دیا کہ ہم عمرہ پہ جائیں گے. لوگ چلے, اور بعض کا خیال یہی تھا کہ وہ جو خواب آپ نے بیان کیا ہے داخل ہوں گے, لیکن جب داخل ہونے سے روک دیے گئے تو پھر یہ دل میں بعض کے خیال پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا تھا کہ خواب ہے, اور یہ خواب تو سچ ثابت نہ ہوا. اس صورت میں اس خواب کا پھر اس ریفرنس سے بات کی ہے کہ وہ خواب غلط نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہوگا اور تم داخل ہو گے. چنانچہ دوسرے سال تو آئی تھے, اور تین سال بعد تو خیر ویسے ہی مکہ فتح ہو گیا, لیکن اس سلو میں یہ ہوا تھا نا کہ دوسرے سال آئیں گے, تین دن یہاں رہیں گے, اور عمرہ کیا تھا انہوں نے. قصر کا یقصر میں نے کم کرنا ہے کہ سارے مونڈے نہ جائے, مثلا کنچی سے چھوٹے کرا لیے جائے. سمبل کے طور پر تو صرف عورتوں کے لیے ہے, جو فقہی مسائل ہے کہ عورت کے لیے یہ ہے کہ بال کی ایک لٹ کاٹ دے, بس چلو یہی اس کا وہ سمبل ہے, کہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے. یا بال چھوٹے کرائے یا مٹا دے, دونوں ہی چیزیں ہیں. دیکھیے وہ یوں تو ہوگا کہ بال کٹوانا احرام میں درست نہیں, آپ نے اصل میں احرام سے باہر آنا ہے. تو جیسے نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں نا, ایک طرح کا وہ بال جب کٹوائے تو آپ احرام سے باہر آ گئے, یعنی کوئی ایسا کام اس نے کیا جو کہ اب نماز میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر دیکھنا منع ہے. نماز کا کھولنا اصل میں تو یہ ہے کہ ارادے سے کوئی ایسا کام کیا جائے جو نماز میں نہیں کرنا, تو نماز ختم اس طریقے پر ہوگی. پھر اس کے لیے یہ مسنون طریقہ ہے کہ ادھر ادھر دیکھ لو, جو کہ ویسے نماز میں منع تھا, اور پھر وہ بھی السلام علیکم کے ساتھ. تو اس طرح سے وہ بال چند کٹوا دیے یا ناخن کٹوا دے, وہ احرام سے نکل ہے. یہ تو بات ہو گئی احرام سے نکلنے کی, کہ اس نے ایک ایسا فعل کر لیا جو کہ احرام میں ممنوع تھا, لہذا اب وہ احرام سے آ گیا. لیکن جو عمل ثابت ہے وہ بال کٹوانے منڈوانے کا وہی ہے. اور ویسے عرب کے ماحول میں اب تو خیر یہ عمرہ عمرہ بن گیا نا, ایسی چیز ان لوگوں کے جناب تھا کہ وہ, بلکہ وہ آپ نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں, اوکان اعظم برا سے ہی اس کو قربانی دینی چاہیے, وہ پہلے ہی بال منڈوا دے. تو لوگوں کو جوئیں پڑ جاتی تھی, بال ہیں اور مہینہ مہینہ پندرہ پندرہ دن سے ریگستان سے چلے آ رہے ہیں اس زمانے میں, نس وہ اس میں کچھ کنگھی کرتے ہیں کہ بال ٹوٹ جائیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کی جوئیں یوں تھیں کہ بالکل ایسے اوپر چل رہی تھی. آپ نے فرمایا تجھے تو بڑی تکلیف ہے, منڈا دے. تو وہ سورت البقرہ میں اس قسم کی صورت حال میں وہ لکھا ہے کہ قربانی دے دے اور ٹھیک ہے, اس کو تکلیف ہے. اوکان اعظم میں راہ سے ففید یہ تم ان سے آمن. تو طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ بال منڈوانا ان کے لیے ایک راحت کا باعث ہوتا تھا. محلقین رؤوسکم و مقصرین, اپنے سر منڈواتے ہوئے اور بال چھوٹے کروانے والے ہوتے ہوئے, یعنی جس طرح سے پورا مطمئن ہو کر عمرہ کیا جاتا ہے وہ تم سارے اس کے مناسک بجا لاؤ گے اور داخل ہو گے. اللہ نے یہ جو خواب دکھایا تھا پیغمبر کو وہ ٹھیک تھا. فعلم ما لم تعلم, اس نے وہ بات جان لی جو تم نہیں جانتے تھے. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا, اور اس سے ورے اس نے ایک قریبی فتح بھی بنا دی, یعنی تمہارے اس عمرہ کرنے سے پہلے تمہیں ایک اور فتح بھی دلا دی. وہ فتح کم از کم خیبر تو ظاہری بھی تھا اور حدیبیہ کو بھی فتح ہی کہا اللہ نے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا, وہ وہی ذات ہے جس نے کہ اپنے پیغمبر کو بھیجا ہدایت کے ساتھ, ودین الحق کے اور حق کے دین کے ساتھ. تو اس صورت میں الہدا سے مراد پھر یہاں قرآن کریم ہی لیا جا سکتا ہے, یا ایک ہی چیز ہو, اسلام بھی ہدایت ہے اور دین حق بھی ہے, یا الہدا سے مراد قرآن کریم اور دین الحق اسلام. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس کو غالب کر دے پورے کے پورے دین پر. کلے ہی تو تاکید آئی ہے دین کے لیے, اور اب دین سے مراد یہاں جنس لیں اگر تو پھر وہ دین جو آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا وہ مراد لے, اور اس طرح سے پھر اس کی دو چونکہ مختلف شکلیں بن گئیں, لہذا دین بمانا ادیان بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ تمام دینوں پر غلبہ دے. اظہر یظہروں کے لفظی میں نے کسی کی پیٹھ پر چڑھا دینا, پھر غالب کر دینا کا معنی آتا ہے, اور ایک طرح سے ایک معنی تو ہے کہ اس کو تمام ادیان پر غلبہ دے, اور غلبے کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے مٹ جائیں. غالب ہونا, برتر ہونا, وہ حجت کے لحاظ سے سیاسی طور پر جو بھی ہو. دوسرا معنی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ کا بعض نے یہ بھی کیا ہے کہ اظہر یظہر بن ہوتا ہے ظاہر کرنا, یہ آگے علم الغیب میں آتا ہے لِيُظْهِرَهُ, کہ اللہ جس پر چاہے اپنا غیب آیا ہے, وما کام کہ جس کو چاہے اس غیب پر اطلاع دے دے. اظہر علیہ اطلاع دینا, ان معنوں میں کہ پورے کے پورے دین پر مطلع کر دے گا, پھر وہ اتممت علیکم نعمتی والی بات جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. بہرحال اس آیت کی مختلف تفسیریں اور ترجیحات کی گئی ہیں. کیا یہ اظہار دین ہوا تھا یا اب ہونا ہے؟ شیعہ حضرات تو کہتے ہیں ہوا ہی نہیں, مہدی آئے گا تو اس وقت اصل میں ظاہر ہوگا. مفسرین اکثر کا یہ ہے کہ یہ حضور کے ذریعے سے ایک دفعہ غلبہ ہو گیا اور قرآن کریم کی یہ بات پوری ہو گئی, پھر دوبارہ غلبے کی کوئی بات ہو تو وہ اور بات ہے, لیکن یہ کہ اس آیت کا مصداق پورا ہو چکا ہوا ہے. وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور کافی ہے اللہ بلحاظ گواہ ہونے کے. یہ وہی بے آیا اس پر جو کہ اصل میں تھا, کف اللہ شہیدن اور کفا بلّہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ مبتدا خبر ہے سیدھا. والذین معہ, اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی ایمان لائے مراد ہے. اشداء علی الکفار, وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. اشداء جمع ہے شدید کی, وہ بہت سخت ہے کافروں پر. رحماء بینہم, آپس میں مہربان ہیں. رحیم کی جمع رحماء ہے, کہ آپس میں ان کی پالیسی رحم کی ہے, اور کافروں پر سختی. یہ وہی مضمون ہے جو سورت الفاتحہ میں بیان ہوا تھا, اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. ویسے اس میں بہت سی چیزیں پالیسی کی بھی ہیں کہ کافروں کے مقابلے پر یہی کریں, اور اندرونی پالیسی مسلمانوں کو دبانے کی ہو کسی اسلامی حکومت کی, یہ بھی ٹھیک الٹ معاملہ ہی بنتا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم کو الٹا الٹ دے کہ رحماء کفار کے مقابلے میں ہوں اور سختی کریں اپنے اہل ایمان پر. یعنی بہرحال قرآن کریم شاید ہم خود ہوں, یہ کون سی بات ہے جب دوسروں تک ہماری نظر جاتی ہے نا. تراہم رکعا سجدا, تو ان کو دیکھے گا رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، رکعن راکے کی جمع ہے اور سجدن ساجد کی جمع ہے، دونوں حال آئے ہیں، تو ان کو رکوع اور سجود کرنے والے دیکھے گا یا پائے گا. یبتغون فضلن، یہ بھی حال ہے، تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا فضل. ورضوانا اور رضوان، فضل اور رضوان میں فرق کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ فضل سے مراد دنیاوی معیشت ہے اور رضوان اللہ کی رضا ہے، دونوں چیزیں وہ طلب کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور رضا کے طالب ہیں. یہ مومنوں کی صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی ہیں. سیماہم فی وجوہہم، ان کی نشانی. سیما یہ اصل میں تو میم کے بعد یہ ہوتی ہے، اور کہیں کہیں قرآن مجید میں یوں لکھا گیا ہے کہ میم کے بعد دنڈانا دے کر یہ کا اس کو سیما لکھا گیا ہے، اور کہیں یہ الف کے ساتھ ہے. یہ تو صرف رسم الخط کی بات ہے، بنیادی طور پر ہوتی یہ ہی ہے. اور سین واو میم سے یہ سیو ما ہے لفظ، جس کے معنی ہے نشانی. سیما ہم، ان کی نشانی. فی وجوہہم، ان کے چہروں میں ہے. ان کی نشانی یعنی پہچان کی نشانی، تو ان کے چہروں میں ہے. من اثر السجود، سجدہ کرنے کے نشانات سے. سجدہ کا یہ جمع سجود نہیں ہے، یا شاید نہیں، سجود میں نے سجدہ کرنا ہی ہوتا ہے، سجدہ سجدات جمع ہوگی، ممکن ہے جمع مکسر سجود بھی ہو. ادبار السجود اور سجود، ممکن ہے یہ سجدوں کی جمع ہو، سجدہ کی جمع ہو، اور سجدہ کرنا کے لیے غالباً لفظ سجود آتا ہے. تو سجدوں کے نشانات میں سے، یا سجدہ کرنے کے نشان میں سے، اگر سجود مصدر ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا ڈکشنری میں سے کہ سین کی زبر اور پیش سے کیا فرق پڑتا ہے. اثر تو نشان کو کہتے ہیں نا، جیسے پاؤں کا نشان ہو تو اس طرح سے نشانی. تو سجدہ کرنے کی نشانی ان کے چہروں میں ان کی پہچان ہے، یعنی ان کی پہچان تو ان کے چہروں میں ہے، سجدہ کرنے کی نشانی میں سے، یعنی ان کے ماتھے کے وہ نشان سجدے کے جو ہیں اس کو پہچان کہا گیا ہے.
یہ سیما
کی جو نصب ہے، یہ بھی طرح کی نہیں، مبتدا ہوگا
تو یہ نصب نہیں ہوگی.
نہ سیما ہوں مبتدا، فی وجوہہم قائم مقام خبر، ان کا سیما ان کے چہرے میں ہے. بات تو یوں ہوگا نا، سیما لکھا اس طرح گیا، یہ تو اصل میں میم یہ اور اوپر موسیٰ عیسیٰ کی طرح الف لکھی جاتی ہے، یہاں اس جگہ یہ الف سے لکھا گیا ہے. ابھی چند دن پہلے پڑھا تھا وہاں، وہ دندانا ڈالا ہوا تھا نبرا. فی وجوہہم، تو یہ بن گیا قائم مقام خبر، ان کا سیما ان کی پہچان ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے. اور من بیانیہ ہے، وہ نشانی کیا ہے؟ اثر السجود کی قسم میں سے. تو یوں من گویا کہ وضاحت کرتا ہے، ان کی پہچان تو ان کے چہروں میں ہے، یعنی سجدوں کے نشان. ذالک مثلہم فی التورات، یہ ہے ان کا بیان یا ڈسکرپشن. مثل میں نے مثال، صفت، بیان، حال، یہ میں نے اس کے آتے ہیں. یہ حال ان کا یا یہ مثال ان کی ہے تورات میں. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال ہے انجیل میں بھی. یہاں آپ دیکھیں معانقہ ہے، اگر ہم تورات پہ وقف کریں مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، تو معنی یہ ہوا کہ یہ جو سجدوں کی پہچان ہے کہ وہ صاحب رکوع و سجود ہیں، یہ تورات میں ان لوگوں کی علامت بیان ہوئی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے، ان کے چہروں میں وہ عبادت کے نشانات ہوں گے. اس صورت میں اگلی عبارت الگ جاتی ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ، اور ان کا بیان جو انجیل میں ہے وہ اس پیرابل میں ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے پیرابلز بہت مشہور ہیں، میرے خیال میں بانیان مذہب میں سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی حدیثیں ہیں، یعنی ایک کوئی کہانی جو کہ ہو سکتا ہے فرضی کہانی ہو لیکن مثال سمجھانے کے لیے ہو، قرآن کریم میں بھی ہے، بدھ کے ہاں کثرت سے ہے، اور انجیل میں حضرت عیسیٰ کے پیرابلز بھی اس طرح کے ملتے ہیں کہ ایک کہانی سنا کر اس کے ذریعے سے مضمون ذہن نشین کرانا، اس کو پھر مثل کہا جا سکتا ہے کہ ان کی پیرابل یا ان کی کہانی یا ان کا قصہ انجیل میں یوں ہے کزر عن اخراجا، یہ تو پھر مضمون مل جائے گا اس کے ساتھ. اور اگر آپ وقف کریں انجیل پر، اس پہلے پہ نہ کریں، پھر میں نے یہ ہوگا ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، یہی ان کا بیان انجیل میں اور یہی ان کا بیان تورات میں آیا ہے. اور پھر وہ پچھلے کی طرف اشارہ ہے یا اگلی تفصیل کی طرف اکٹھا ہے، اور وہ ہے کزار ان اخراج شطعہ، مانند اس کھیتی کے جس نے نکالا اپنی سوئی کو، شط ان شین توئے حمزہ، شط ان کہ میں نے جو سب سے پہلی سوئی زمین میں سے نکلتی ہے، پودا وغیرہ جب اگتا ہے یا گندم کا دانہ ہو یا جو بھی، تو وہ جو پہلی دفعہ اس کی ایک سوئی سی نکلتی ہے زمین سے، اس کو کہتے ہیں شط ان، اور شاید اس کی جمع شط ان آتی ہے، شط ان. یہ یاد رکھیے یہ حمزہ ہے جو الف لکھا ہوا ہے، میرے خیال میں عربی قرآن مجیدوں میں تو خیر ویسے ہی حمزہ دیا ہوا ہوگا وہاں، کیونکہ ساکن کے بعد حمزہ مفتوح آ رہا تو اسے الف پہ لکھا جاتا ہے. تو شط اہو، یہو کی ضمیر زرع کے لیے ہے، اس اگنے والی کھیتی کی مانند جس نے سب سے پہلے تو اپنا وہ سوا یا سوئی، اسے سوئی لکھا ہے میرے خیال میں اردو ترجمہ والوں نے، نکلتی ہے. اور اس میں جو پہلے بیج سے نکلتی ہے مراد لیتے ہیں وہ بھی، اور جب ایک دفعہ پودا اگاتا ہے نا تو پھر اور سوئیاں ساتھ ساتھ نکلتی رہتی ہیں، پھر وہ پودا جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے. آپ گندم کے پودے ہی کو لیں، پہلے تو ایک سوئی نکلے گی، پھر آہستہ آہستہ وہ پانچ سات اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. اس مضمون کی طرف آگے اشارہ ہے، فآزارہ، پر اس پس اس نے اس کی کمر کو مضبوط کیا. آزارہ الف زیر رے، وشدد بہی ازری و اشرک فی امری، پڑھا تھا سورۃ طہٰ میں. تو وہ ازر میں نے کمر ہوتا ہے، اس سے باب مفعلہ میں لے جائیں، آزارہ یو آزرو، یاد رکھیے یہ آزارہ باب افعال کا نہیں ہے، محموز ال ہو نا فا، اس میں یہ بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے کہ افعال ہے یا مفعلہ ہے، پھر وہ ڈکشنری میں دیکھنا پڑتا ہے، ماضی سے نہیں پتا چلتا، تو ڈکشنری میں دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ آزارہ یو آزرو ہے، آزارہ یو زیرو نہیں ہوتا. معذرا تن کہ میں نے دوسرے کی کمر مضبوط کرنا. فآزارا ہو، پھر اس نے اس کو طاقت دی، یعنی اس سوئے کو. اب یہ کس نے دی، اللہ نے دی یا وہ پودا اگتا ہے تو ساتھ اور نکلتے ہیں اس کے سوئے. سستا غلازا، پس وہ موٹا ہو گیا. غین لام وے، بنیادی میں نا اس کے جسامت میں بڑھنے کا ہے، گندا ہونے کا نہیں ہے، غلیظ میں نے مضبوط بھی ہوتا ہے اسی لیے. تو فستا غلازا، پھر وہ مضبوط ہو گیا. غین لام وے، باب استفعال میں گیا، تو گویا کہ پہلے سوئی نکلتی ہے، نکالتا ہے بلکہ اصل میں تو ہے، پھر وہ اس کو مضبوط کرتا ہے، اللہ اس کو مضبوط کرتا ہے یا پودا پھر اپنی اور سوئیں نکال کے مضبوط کرتا ہے. فستا غلازا، پھر وہ اور موٹا اور اس کا تنا جو ہے بڑا ہو جاتا ہے. فستوا علی سوقہ، پھر وہ قائم ہو جاتا ہے اپنی پنڈلی پر، لفظی معنی تو یوں ہوگا، اور استوا اعلی ہم پڑھ چکے ہیں جس کے معنی ہے مضبوطی سے ڈٹ جانا، گرنے سے بچ جانا بلکہ قائم ہو جانا. اور سوق کے معنی پنڈلی تو نہیں ہے، کیونکہ پنڈلی کے لیے تو لفظ ساق آتا ہے، لیکن مادہ وہی ہے سین واو قاف. سوق معنی بازار بھی ہوتا ہے ویسے، لیکن یہاں وہ جو ڈنٹھل ہے نا اس کا، ہاں جی نال کہیں، ہاں جی یعنی جس کو ٹرنک، درخت کا تو ٹرنک کہلاتا ہے بہرحال، لیکن یہاں پودے کا مراد ہے ڈنٹھل یا نال کہیں، اس پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے یعنی سنبھل جاتا ہے. اور پھر یعجب الزراع، پھر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کھیتی کرنے والوں کو پسند آتا ہے، ان کو تعجب میں ڈالتا ہے. یعجب الزراع، زراع جمع ہے زارع کی، کسان، یہ پلورل آیا ہے، کسانوں کو لبھاتا ہے، یوں کہہ لیں. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تاکہ یا نتیجہ یہ نکلے کہ غضب میں ڈالے اس کے ذریعے سے کافروں کو. لیغیظ، غاظ یغیظ، غیظ و غضب میں ڈالنا بھی ہوتا ہے اور غیظ کا اظہار کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن شاید غیظ کا اظہار کرنا کے لیے تقاد تقیض آتا ہے شاید باب. بہرحال غاظ یغیظ و غین، یہ زوہی اس کا مادہ ہے. غیظ و غضب اردو میں استعمال ہوتا ہے غصے میں لانا. لے یغیظ، تاکہ غصے میں لائے، بہمل ان کے ذریعے سے. ہم کی ضمیر کن کے لیے ہے؟ یہ وہ پودے، دراصل تو صحابیوں کی تشبیہ دی ہے نا، تو ہم کی ضمیر ان صحابہ کے لیے آئی ہے کہ یہ یوں کھیتی کی مانند بڑھتے ہیں اگتے ہیں، کھیتی لگانے والے کو تو ایک بہار معلوم ہوتی ہے، اور یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کافروں کے دلوں میں وہ غیظ پیدا کرتا ہے ان کے ذریعے سے. یغیظہ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہی یہاں بنتا ہے، کیونکہ وہ کھیتی نہیں ہے، آگے بے ہم آیا ہے ان لوگوں کے ذریعے سے، اور کفار مفعول منصوب ہو کر آیا ہے. غضبناک ہوتے ہیں نہیں ترجمہ، اور نتیجہ یہ ہے، بلا میں عاقبت لیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان مومنوں کی وجہ سے جو والذین معہ کا ذکر ہوا ہے، کافر غصے میں بھرے پڑتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ کافر کے معنی کسان بھی چونکہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک معنوی خوبی ہے کہ کفار اور ذرا دونوں ایک طرح کے ہم معنی لفظ ہیں، لیکن کفار سے مراد یہاں کافر ہی ہے. کہیں کہیں کسان کو کافر کہتے ہیں، اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ کفر یکفر کے معنی ڈھانپ دینا، اور پھر چونکہ کسان بیج وغیرہ کو مٹی میں ڈھانپتا ہے، اس لیے عربی میں کافر ان معنوں میں کسان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. بہرحال یہ صرف ایک لفظی مناسبت ہے، ذرا اور کفار دونوں ہم معنی بھی ہے اور دونوں کے معنی جدا بھی ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا اہل ایمان سے اور عمل صالح کرنے والوں سے، منہم ان میں سے، یعنی والذین معہ کی طرف اشارہ ہے، ان میں سے جو ایمان اور عمل صالح والے، کیونکہ معہ میں تو بہرحال ہر سارے ہی آ سکتے تھے نا، لیکن ان کو پھر نشانیاں بتا کے بتایا کہ اصل مومن یہ تھے ان میں، اور ان میں سے جو ایمان اور صالح والے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا مغفرتم واجرا عظیما، وعدہ کا مفعول ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، لفظی معنی تو بنے گا قدم یقدم، آگے بڑھانا، بڑھنا نہیں، یاد رکھیے، قدم یقدم تقدیما، آگے بھیجنا، بما قدمت یدا کا وغیرہ میں آپ نے یہ پڑھا ہے. بین ید، یہ بین یدے دونوں ہاتھوں کے درمیان، پھر یدین کا نون گرا اور آگے اللہ اور رسول کی طرف مضاف ہو گیا، تو اصل میں بین یدے اور یہ کو پڑھنے کے لیے پھر جب تثنیہ ہو تو یہ کی زیر ہوتی ہے، واحد متکلم ہو تو پھر عموماً اس یہ کو زبر سے آگے بلاتے ہیں. مثلا کتاب یلذی، یوں کہیں گے میری وہ کتاب جو کہ، کتاب ہی کو ملانا ہے تو یہ کی زیر، اور اگر کہنا ہو مثلا ابن قلم اور پھر آگے اس کو ملانا ہو تو پھر وہ یہ کی زیر آتی ہے، تو یہاں وہی زیر آئی ہے، بین ید یلہ ہے، بین ید اللہ ہے، اللہ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، پھر مراد ہے سامنے یا آگے. من بین ید ہے و من خلف ہی آیا ہے، عربی میں محاورہ ہے، من بین ید ہے آگے، خلف ہی پیچھے، اللہ کے آگے و رسول ہی اور اس کے رسول کے آگے. مت بڑھاؤ، لفظی ترجمہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے آگے کس کو بڑھاؤ، اس میں کوئی بیان مفعول تو نہیں ہوا، اور پھر یہ انڈرسٹوڈ ہے اپنی رائے کو آگے نہ بڑھاؤ، یہ مانا کیا گیا. اور ویسے عربی میں محاورہ ہے، فلان یقدم بین یدی ابی ہے، کہ وہ اپنے باپ کی رائے کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی من مانی کرتا ہے، یہ عربی میں اس طرح سے محاورہ بھی آتا ہے، فلان یقدم بین یدی ابی ہے، اور بین تو وہی بنتا ہے وہ اپنے باپ کے آگے پیش کرتا ہے، لیکن محاورہ ہوتا ہے کہ باپ کی نہیں مانتا، اپنی من مانی کرتا ہے، اپنی پہل کرتا ہے. اسی لیے ترجمے والوں نے اس کا ترجمہ کیا پیش دستی کرنا، یعنی اس سے آگے بڑھ کے پہلے کوئی کام کر لینا، تو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو کا ترجمہ کر لیں، پھر محاورے میں تو یوں بھی ہو سکتا ہے، یا ان سے پہلے کام نہ کرو. اس کے پس منظر میں بعض واقعات بیان ہوئے ہیں کہ مسلمانوں نے کوئی سوال کیا، کسی مجلس میں کوئی سوال ہوا، پہل کر گئے کوئی اپنی بات کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے پہلے، یا بعض میں تو آتا ہے کہ قربانیاں پہلے کر لی تھی، بعض میں کوئی اور بھی چیزیں آتی ہیں. تو بہرحال ہر سارے وہ شان نزول بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں جو اصل اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات سننے جاننے سے پہلے خود نہ تم آگے بڑھ کے کوئی فیصلہ کیا کرو، کوئی کام کرنا ہو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ اللہ اور رسول کا کوئی اس بارے میں حکم ہے. اس طرح سے یہ جنرلائز ہے، اور وہ واقعات بھی شاید ٹھیک ہوں، تین چار واقعات اس کے شان نزول میں بیان کیے گئے ہیں. پیش تختی کرنا، بلکہ فارسی میں بھی شاہ صاحب نے پیش تختی کیا، اردو میں بھی ہمیں یاد ہے کہ ابو بکر مرحوم اور ہم نے بھی یہی ترجمہ لفظ میں کیا تھا، پیش تختی کرنا، یعنی اس کی بات کو سننے جاننے سے پہلے اپنی بات کہہ دینا، اور اس کے معنی خلاف ورزی کے نہیں ہے، یاد رکھیے، بس یہ ہے کہ اپنی بات کو مقدم رکھنا، کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے عام طور پر میٹنگ میں مثلا دیکھا، شاید اس میں مسئلہ یہ ہو، میٹنگ میں کوئی مسئلہ ہو نا، ایک آدمی کوئی رائے پیش کرے، پھر دوسرا اس کی مخالفت کرے، پھر تیسرا کوئی حمایت کرے، یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ جو آدمی پہلے رائے پیش کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری ہی سارے تصدیق تائید کرے، میں نے جو پہلے کی ہے، اس سے اصل میں یہ روکا گیا ہے کہ تم پہلے یہ کہا ہی نہ کرو. اس کے بعد چنانچہ اکثر یہ ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پوچھتے بھی تھے تو وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو اس میں ایک ادب کی تلقین ہے جو کہ اب بھی ہے، خدا کا قانون اور حکم معلوم کیے بغیر آگے نہ چلو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، مت اونچی کرو اپنی آوازیں، مت اٹھاؤ، رفع یرفع اونچا کرنا، اٹھانا، بلند کرنا، اصوات صوت کی جمع ہے، تم اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر، رفع یرفع اوپر کرنا، بلند کرنا، اور فوق صوت النبی حضور کی آواز سے اونچی اپنی آوازیں مت کرو. ایک بات، ولا تجہروا له، اور نہ ہی با آواز بلند بولو، جہرا یجہرو اونچی آواز سے بولنے کے لیے آتا ہے، لہو اس کے لیے، یعنی با آواز بلند ان سے نہ مخاطب ہو، اور اس جہر کا آگے وضاحت ہے بالقول، بات میں، بات میں اس کے لیے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہر مت اختیار کرو. اور بالقول کا معنی ہوا بات کرتے وقت، یوں معنی بنے گا، بات کرتے وقت، یعنی بالقول لہو بھی ہو سکتا ہے، حضور سے بات کرتے وقت، ولا تجہرو، با آواز بلند مت بولو، کا جہر بعضکم، مانند اونچا بولنے کے، جہر میں نے با آواز بلند بولنا، کاف تشبیہ کا آیا ہے، مانند اس جہر کے جو کہ بعضکم لبعض، تم میں سے بعض کا بعض کے لیے، اس طرح سے جہر ہو گیا مضاف، اور بعضکم ہو گیا مضاف الیہ. اور اگر اس کو ہم فعل میں لائیں تو یوں ہوگا، لا تجہروا له بالقول کما تجہروا بعضکم ببعض، جیسا کہ اونچا بولتا ہے تم میں سے کوئی کسی سے، مصدر کا معنی تو وہی ہوتا ہے. وہ تو ہے جہر بنے، یعنی بالکل بے تکلفی میں، ذرا چٹک کر بولنا، یہ تڑک کر بولنا، یہ تو ہو سکتا ہے. اصل بات دو ہے یہاں، کہ پہلے کہا ہے کہ آواز اونچی نہ کرو، پھر کہا ہے کہ اونچا نہ بولو، اس میں فرق کیا ہے؟ کہ یا ایک ہی بات ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ مجلس میں تمہاری آواز نبی کی آواز سے اوپر نہ اٹھے، وہ تو مجلس سے متعلق ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب بات چیت کرنے، حضور سے بھی تو مخاطب ہوتے تھے لوگ، تو اس میں یوں وہ تڑک کر، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ذرا تیزی سے بھی بول لیتے ہو یا اس طرح، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے وقت اس طرح مت بولو. تو وہ تو بالقول کے ساتھ مختص ہے کہ حضور سے بات کرتے وقت اس طرح سے اونچی آواز میں بولنا وہ بھی منع ہے، اور پھر حضور کی مجلس میں اپنی آواز آپ سے اونچی کرنا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جن کا اس میں ذکر ہوا ہے، اور ان دونوں پہ آیا ہے ان تحبط اعمالکم، یہاں ان کے ساتھ لا مقدر ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں. اعمالکم فاعل ہے تحبط کا، وانتم لا تشعرون، واو حالیہ ہے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو یہ وہ آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ادب پر ہے قرآن کریم میں، اور یہ سورۃ الحجرات خاصی آخری سورتوں میں سے ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے بارے میں جو بات کی گئی ہے، گویا کہ ایمان کے کمال کے درجوں میں سے یہ چیز ہے. پہلے تو ہے ایمان لانا، پھر اگر ہم اس کو آگے، وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں میں، ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ دراصل میں نے یہ جناح حال میں تقریر کی تھی، ڈاکٹر صاحب کا جلسہ تھا کوئی، اور کچھ پوائنٹ میں نے رکھے تھے، اور میں نے کہا تھا جی وہ قرآن مجید کی طرح، ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ بھی کچھ لکھ دیجیے، چنانچہ انہوں نے پھر وہ کتابچہ اس کے بعد ہی لکھا ہے، پوائنٹ بنیادی بیان ہوئے تھے تو اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ کہ پہلے ایمان پھر اطاعت پھر اتباع اور پھر محبت اور پھر احترام یا شاید احترام سے بھی آگے محبت کا درجہ آتا ہے. تو یہ ایک طبعی اور منطقی سیکوینس ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ پہلی چھلانگ میں محبت پہ بیٹھ جاتے ہیں, نیچے کچھ بھی نہ ہو, نہ اتباع ہو نہ اطاعت ہو اور پتہ نہیں ایمان بھی مشکوک ہو, لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ محبت پر ہی چڑھ جاتے ہیں. ہاں تو دراصل تو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہیں. محبت ایسی چیز تو نہیں ہے کہ خود بخود کوئی چیز دیکھیں گے تو محبت ہوگی نا. چلی کسی عورت کو ہی دیکھ لے, شکل اچھی ہوگی تو دل میں کوئی تاثر ہوگا. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے محبت ہو؟ تو پھر فلسفی یہ کہتے ہیں کہ محبت دراصل کمال کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے آدمی کی. یعنی کسی جگہ کوئی وہ پرفیکشن دیکھتا ہے تو اس میں اس کو وہ ایک اٹریکشن پرفیکشن کی طرف ہوتی ہے. حسن صورت بھی ایک پرفیکشن کی شکل ہے کہ مختلف صورتیں ہیں لیکن ایک صورت بڑی پیاری نظر آتی ہے. وہ جو چہرے کی بیوٹی کی جو ہے وہ ایک پرفیکشن ہے, وہ پرفیکشن اٹریکٹ کرتی ہے. تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ پھر اسی طرح سے مثلا کسی کو پرفیکشن مال میں ہی نظر آتی ہے تو اس کا چاپلوسی بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو چیز بنیاد بنتی ہے نا محبت کی, وہ اگر وہ پائیدار نہیں ہے تو محبت بھی پائیدار نہیں ہوگی. دولت کی وجہ سے کسی کی یاری کی پیسے گئے وہ بھی گئے, حسن کی وجہ سے کی تو شاید حسن جائے تو وہ بھی نفرت میں بدل جائے. وہ فارسی میں شعر ہے نا, بل مالو بر مالو جمال خیش مغرور مشو کارا و شب برند وارا بتبے. مال اور جمال پہ اتنا مغرور نہ ہو کہ وہ ایک رات میں چور لے جا سکتے ہیں اور یہ ایک دن بخار ہو جائے تو یہ بھی ختم ہو سکتا ہے. اس طرح سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پرفیکشن جب سامنے آئے گی, سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کا ذکر ساری باتیں دیکھے گا, تو پھر اگر وہ اس کمال کو سمجھے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو پھر وہ سارے انسانوں سے زیادہ محبوب ہوگا. اور اگر وہ نہیں سمجھے تو محبت یوں ہی تو نہیں ہو جاتی کہ کوئی کہہ جی اس کھمبے سے محبت کرو, میرے اندر کیا چیز ہوگی؟ یہ دل کی کیفیت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یعنی یہ تو ایک طویل عمل کے نتیجے میں آتی ہے. اور وہ اسی طرح سے ہے کہ ایمان ہو, پھر ایمان کے بعد اطاعت ہو, اطاعت کے بعد اتباع. اتباع کیا ہے؟ فخر سے اطاعت کرنا. اطاعت تو ڈنڈے کے زور سے بھی کی جا سکتی ہے, ڈر سے بھی کی جا سکتی ہے. اتباع یہ ہے کہ آپ اطاعت کرتے ہیں اور ساتھ اس اطاعت میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور پھر آگے آپ کا یہ احترام ہے کہ آواز بھی بلند نہ ہو. یہ جب چیزیں آئیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ محبت کا درجہ تو ایک آخری مرحلہ ہے, ابتدائی مرحلہ تو نہیں ہے. اور ہم نے الٹا وہ گاڑی کو گھوڑے کے آگے جو دیا شاید اس معاملے میں. وہ ٹھیک ہے, محبت کا ذکر حدیث میں ہے. حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے والدین, باپ, اولاد, ہر چیز سے جب تک کہ زیادہ عزیز نہیں تو پھر معاملہ نہیں ہے. بلکہ حضرت عمر کا ایک واقعہ ہے کہ شاید آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ کو میں عزیز ہوں, کہا جی نہیں اپنی جان سے عزیز نہیں. ایک واقعہ ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا, وہ ان کی کیفیت ایسی بدلی, انہوں نے کہا جی اب تو آپ کے خاطر مجھے جان بھی دینی پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں معلوم ہو رہی. تو وہ کیفیت محبت کی ہو. تو بہرحال باتوں سے بات نکل آتی. شاہ عبد الحق محدث دہلوی مشہور ہیں اور ہمارے بریلوی بھائی بھی ان کو بڑا کوٹ کرتے ہیں. مدارج النبوہ ان کی مشہور کتاب ہے. ایک دفعہ ریڈیو پاکستان میں اس کتاب کے تعارف کے سلسلے میں مجھے کوئی تقریر تیار کرنی تھی تو میں نے اس کتاب کو سرسری دیکھا. انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا مشہور سیرت کی کتابوں کا تعارف, وہ 15-20 منٹ کی تقریر ہوتی تھی. وہ اچھا ایک مواد جمع ہو گیا تھا, پتہ نہیں ریڈیو والے پھر غارت کر دیتے ہیں بہت سی کتابوں پر. اس طرح سے بڑے عمدہ تبصرے ہو گئے تھے, ان سے واقفیت بن گئی تھی. مجھے وہ دیا گیا, میں نے بھی پڑھا. تو اس میں اتفاق سے ایک چیپٹر جس کا میں نے حوالہ بھی دیا تھا اور مجھے ذہن میں ہے اب تک, کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حب رسول کی علامتیں کیا ہے. اور اس میں غالباً انہوں نے 20 علامتیں گنوائی ہیں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ہے علامتیں. کیونکہ لیکن حب تو ایک اندرونی چیز ہے, آپ ظاہراً کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیا اس کے اندر کوئی محبت ہے یا نہیں؟ وہ تو علامتیں ظاہر ہوں گی تو پتہ چلے گا. تو اس میں انہوں نے کچھ علامتیں لکھ کے مجھے یاد ہے کہ آخری 20 یہ لکھی تھی کہ حب رسول کی علامت یہ ہے کہ کسی مسلمان کو دکھ نہ دیا جائے اور اس کے لیے کوئی قابل تکلیف سچویشن نہ پیدا کی جائے. کیونکہ وہ جو آپ کا مسلمان سے تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے, اگر آپ کو ان سے محبت ہے تو پھر واقعی آپ یہ بھی لحاظ کریں گے. اب انہوں نے کتنی باریک بات جا کے کہہ دی, لیکن بہرحال محبت ایسی ہے. لیکن الٹ دیں, الٹ دیں تو جناب انسان جو دلیل بنا دے. ہم نے تقریر سنی, خود شرک پور کے مولوی صاحب وہ تھے سجادہ نشین کر رہے تھے, جی یہ بھابھی کہتے ہیں کہ اطاعت نہ ہو تو محبت کوئی چیز نہیں. بات تو درست ہے بھائی, حضرت امام شافی کا مشہور قول ہے نا کہ جس کی تم میں محبت ہے پھر تم اس کی نافرمانی کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ کہتے ہیں جی اطاعت نہ ہو تو محبت کوئی چیز نہیں. بات تو درست ہے کہ اگر اطاعت نہیں ہو رہی تو ہم محبت کیسے مانیں. اور انہوں نے کہا جی میں کہتا ہوں کہ اگر محبت نہیں ہے تو یہ اطاعت اور نماز روزہ بھی فضول ہے. جذباتی بات تو بڑی ہے, لوگوں نے کہا واقعی محبت نہ. اور دوسری طرف ہے بھی درست کہ اگر آپ اس مرحلے تک نہیں پہنچے تو پھر الف بے ہی پڑھ رہے ہیں ابھی. تو یہاں حضور کے انتہائی ادب کا ذکر ہے. اس آیت کے سلسلے میں ایک مشہور واقعہ قابل ذکر ہے کہ حضرت ثابت بن قیس, اگلی بھی آیت اسی ضمن میں ہے لیکن یہ ہے, تو وہ مشہور ایک صحابی ہوئے ہیں, ان کی طبعی طور پر آواز انتہائی کرخ. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ لگا جی قرآن کی آیت میرے بارے میں نازل ہوئی, میں تو مارا گیا. گھر گئے, بیوی سے کہا کہ دیکھو جی میرا تو قصہ ختم ہوا, خدا نے کہا ہے کہ تمہارے عمل برباد ہے اور میرے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. میں تو بڑی اونچی آواز سے بولتا تھا حضور کے سامنے. ایک ان کی کوٹھڑی تھی جس میں گھوڑا بندھا رہتا تھا, کہا کہ اس میں میں اندر گھستا ہوں, تم باہر سے میخ لگا دو, بس میں نہیں نکلوں گا, مر جاؤں گا یا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی جائے گی, یا تو وہ مجھے نکالیں گے ورنہ میں نہیں نکلوں گا. چنانچہ یہ اس میں پڑے رہے بھوکے پیاسے, ایک دن دو دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وہ نماز میں نہیں آ رہا ہے. تو آپ نے سعد بن معاذ کو بھیجا کہ اس کا پتہ کرو کیا ہوا, اسے بیمار ہے. وہاں جا کے انہوں نے یہ بات کی تو بیوی نے کہا جی وہ تو اس طرح سے گئے. سعد بن معاذ بھی انہیں گالیاں دیتے آ گئے وہ بدبخت تو جی گیا, وہ تو ایسا کا مستاق بن کے یوں پڑا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اسے بلا لاؤ, نکال کے لاؤ. تو پھر وہ آئے, آپ نے ان سے کہا کہ دیکھ بھائی تو مومن ہے اور تو اس بات سے نہ ڈر, یہ تیرے بارے میں آیت نہیں نازل ہوئی ہے, یہ تو عام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ تو شہادت پائے گا, راہ خدا میں شہید ہوگا. چنانچہ یہ مسلمہ کی جنگ میں شہید ہوئے تھے. تو ان کا واقعہ اس آیت کے ضمن میں عموماً بیان کیا جاتا ہے. یعنی طبعی بات تھی تو وہ تو اور ہے, اصل چیز تو ہے کہ اب رہ گیا یہ عمل کہ یہ ان لوگوں کے لیے تھے, ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے, تفسیروں میں پڑھے. ہاں جی, جو صلاۃ و سلام والے بھی اس سے نکال سکتے ہیں اور وہ بھی سب کچھ ہے. ویسے ہے کہ پہلی دفعہ, ویسے حج میں بھی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ کے حج میں کوئی دلچسپی بھی ہوتی ہے, خوف بھی ہوتا ہے, ادب بھی ہوتا ہے. پھر ہم دوسری دفعہ گئے تو میرے خیال میں کوئی زیادہ ڈیٹ ہو کے گئے تھے, شاید چار پانچ تو کر لیں تو بالکل ہی حج پروف ہی ہو جائے. وہ جو پہلی مرتبہ کی جو ہوتا ہے نا ایک جذبہ, ہمیں یاد ہے کہ اس وقت مسجد نبوی میں یہ کیفیت ہوتی تھی کہ کہیں اونچی آواز سے نہ بولے. ایک ترکوں کے ساتھ میرے کوئی بحث سی اس وقت پہ ہونے لگی تھی, ان کا کوئی پیر آیا ہوا تھا, لوگوں کو ہٹا دیتے تھے اور خود وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور کوئی نفل پڑھنے لگتا تو کہتے ادھر جاؤ ادھر جاؤ. دو دن میں دیکھتا رہا, پھر آخر میں نے ان سے بات کر ہی لی. میں نے کہا کہ یہ مسجد نبوی تمہاری اجارہ داری ہے کہ تم کسی آدمی کو نفل بھی نہیں پڑھنے دیتے؟ تو بہرحال وہ خاموش رہ گیا آدمی. اس نے پیر کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے بات کریں, وہ تو خیر کوئی سامی صاحب تھے استنبول کے. تو وہاں یہ بھی خوف ہوتا تھا کہ کہیں یہاں اونچے بولے, روضہ رسول کے سامنے بھی یہ احساس ہوتا ہے. بہرحال ہمارا تو تھا, بعد میں اتنا نہیں آدمی محسوس کرتا. تو یہ کہ حدیث پڑھتے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتے وقت یا کوئی اور چیز ہو, یا کم از کم یہ ایک دل کا ایٹیچیوڈ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو یہ کیفیت میری ہوتی, اور اگر یہ کیفیت ہوتی تو پھر اب بھی آپ کا فرمان, آپ کا حکم, آپ کی بات, آپ کا قول, پھر وہ بھی میرے لیے کوئی درجہ رکھنا چاہیے اس کو. تو اس طرح سے یہ ایک اندرونی ایٹیچیوڈ کا اظہار ہے, اونچی آواز سے نہ جانا, یعنی انتہائی ادب ملحوظ رکھنا. اسی کو پھر وہ اقبال وغیرہ کے وہ جو شعر ہے کہ نفس کم کردہ میں آیا جنید و با یزید ہی جا, ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر, نفس گم کردہ میں آیا جنید و با یزید ہی جا. اور بہت سے شعراء نے پھر اس پہ شعر بھی کہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام, یہ وہ انتہائی مقصود ہے دین کا ہم سمجھتے ہیں, اور اس میں کسی کو انکار کی مجال بھی نہیں ہے. باقی کوئی اپنے اغراض کے لیے اس کو استعمال کرے تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اسی لیے آگے یہ ثابت کے بارے میں یہ آیت غالباً کہتے ہیں مفسرین, یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے مدارج النبوہ، مدارج النبوہ، اس میں ایک چیپٹر، میرے خیال میں اس کو اردو ترجمہ بھی ہو چکا، اصل کتاب تو فارسی میں ہے، ہم لائبریریوں میں تو ضرور ملتی ہوگی، اور شاید غلام علی نے شائع کی ہو یا کسی اور نے، یا کراچی والے سے پرانے ایڈیشن ہی دیکھے ہیں، اور اردو ترجمہ نہیں، اچھا چھپا ہوا بھی دیکھا ہے، تو ہمارے یہاں لائبریری میں تو پرانا فارسی ایڈیشن تو اس کا ہے. آگے یہ ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، رکوع تو خیر دور ہے، ہم یہاں تک پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے معنی کے لحاظ سے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو نیچے رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے ہاں، اور اس میں ثابت بن قیس کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے، غدہ یغضوا، آپ پڑھ چکے ہیں، وغضض من ابصارهم، میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے ٹیسٹ لے لیا ان کے دلوں کا تقوی کا، اور مطلب یہ کہ وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو چکے ہیں، یہی ایک علامت ہے ان کے تقوی کی، یعنی یہ ادب تقوی کا ایک نتیجہ ہے یا تقوی کا ایک سمبل بھی ہے. لہم مغفرت و اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے بڑی مغفرت اور ایک اجر عظیم بھی ہوگا. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم، صدق اللہ العظیم. بے شک وہ لوگ، ان الذین، جو کہ ینادونک، تجھ کو پکارتے ہیں، نادا ینادی با آواز بلند پکارنے کو کہتے ہیں، ندا، اس کا مصدر منادات بھی آتا ہے اور ندا بھی باب مفعلہ سے، ہاں مفعلہ ہی ہے نا، یفاعلون، اصل میں تھا ینادہون کا، کیونکہ اس کا مادہ نون دال واؤ ہے، نون دال یہ نہیں ہے، وہ واؤ یہ میں بدل جاتی ہے. ندا ین جو ثلاثی میں ہے وہ نصر ین سورو سے آتا ہے. ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو کہ تجھے با آواز بلند پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے پرے سے، حجرات جمع ہے حجرت، ان کی مادہ وہی ہے جیم رے ہے، جس کے مختلف معنی، پتھر بھی، روک بھی، حجرہ چھوٹے کمرے کو عموماً عربی میں کہتے ہیں، اور اس کی جمع، یعنی جمع میں پھر جیم کا بھی پیش ہو جاتا ہے، ممکن ہے اور طریقے پر بھی جمع ہو، جیسے شہوتن، شہواتن، شاید اس کی جمع حجرتن، حجاراتن بھی ہو، لیکن یہاں قرآن کریم میں حجرات ہی آئی ہے. ان چھوٹے کمروں سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائشی گھر، جو عموماً ایک ایک کمرے پر مشتمل تھے، یا کوئی تھوڑا سا ساتھ سین تھا، مسجد نبوی کے پاس پاس، جہاں اس وقت روضہ نبوی ہے، صاحب السلام اس کے پاس ہی تھے. بعد میں وہ سارے مسجد میں آ گئے، سوائے حضرت عائشہ کے کمرے کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں ہے، ان کی طرف اشارہ ہے. اکثرهم لا یعقلون، ان کی اکثریت عقل رکھنے والی نہیں ہے. ولو انہم صبروا،
صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز ہے جہاں کی قبر مبارک
ہے، یہ عائشہ صدیقہ، ہاں یہ عائشہ صدیقہ،
جب وفات کے بعد بھی عائشہ صدیقہ وہیں مقیم رہی یا پھر
نہیں نہیں دوسری جگہ چلی گئی ہوں گی، یا بہرحال اس کمرے پر قبضہ ان کا تھا، کیونکہ جب حضرت ابوبکر صدیق فوت ہوئے تو پھر حضرت عائشہ سے کہا گیا، یا شاید اجازت لی گئی، یا انہوں نے خود ہی کہا، ان کو بھی وہیں دفن کیا گیا. حضرت عمر نے پھر اجازت مانگی تھی کہ مجھے بھی یہاں دفن کیا جائے جب وہ زخمی ہوئے، تو حضرت عائشہ پھر کہتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی جگہ، لیکن اب میں دیتی ہوں ان کو، شاید ساتھ قریب کسی جگہ، کیونکہ جو اس وقت روضہ کے اندر جگہ ہے اس میں بیعت فاطمہ بھی آ گیا ہے، یعنی اتنی ساری جگہ اس کمرے جتنی ہوگی مشکل سے، میرے خیال میں جتنا یہ حال ہے، اور اس میں دو تین گھر گویا کے رہتے تھے، جیسے آج کل چھوٹی چھوٹی جھگیاں بنا کے لوگ رہتے ہیں، اس طرح سے ٹھیک کہہ دیا، کیونکہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ اور علی کا مکان بھی وہ اس کے اندر آ گیا ہے. روضہ ایک طرف ہے، پھر اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے جگہ، یعنی اس کی دیوار ذرا پیچھے ہے، لیکن وہ اس کے اندر ہی ہے. تو ان کمروں سے باہر یہ جو پکارتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں. ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر سے کام لیتے یا صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ تو ان کی طرف نکلتا یا نکلے، لکان خیر الحم، یہ ان کے لیے بہتر رویہ ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت خاص پس منظر میں ہے، سازگار ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیادی خطاب ہے. یہ عام الوفود جو ہے سن 8 کا بیشتر حصہ اور 9 کا تھا، جس میں مختلف قبائل کے وفد آتے رہے ہیں اور وہاں آ کے اسلام قبول کرتے تھے. تو اس سال بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے تھے. بنو تمیم ادھر عراق کے بارڈر پہ رہنے والا ایک قبیلہ تھا، اور بڑے خردرے قسم کے، ناشائستہ قسم کے لوگوں میں شمار ہوتے تھے ان کا قبیلہ. تو ان کا جو وفد آیا تو کہیں زور کے وقت پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آرام کر رہے تھے. انہوں نے باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے سب نے شور مچا دیا، یا محمد اخرج، نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، نکلیے جی ہم آپ سے وہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں، مقابلہ بھی کرنا ہے. وہ پھر ایک طویل قصہ ہے کہ عربوں کا مقابلے بھی عجیب ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دو شاعر لائے ہیں، تم بھی اپنا شاعر نکالو اور ان کا مقابلہ ہوگا شاعری کا، پھر جو جیت جائے گا دیکھیں گے. تو اس پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال تھوڑی بات دیر بعد تشریف لائے. انہوں نے کہا جی ہم تو یہ اس لیے آئے ہیں، پہلے تو یہ مقابلہ ہو جائے پھر بعد میں بات ہوگی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو بلایا تھا، اور وہ دیوان حسان میں وہ دو نظمیں دی ہوئی ہیں. ان کا شاعر تھا زبر خان بن بدر شاید ایک، اور دوسرے کا مجھے نام نہیں یاد. مقابلے کی صورت شعر کی یہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی ایکسٹمپور فل بدی کو شعر کہتا ہے. موضوع شاعری کا عموماً اپنا فخر، اپنی تعریف، یہی ہوتا تھا. تو ممکن ہے کوئی غزل کا شعر بھی آ جائے. بہرحال ایک خاص وزن اور قصیدے میں یہ کہ پہلے سے نہیں سوچا ہوا، ساتھ ساتھ بول رہے ہیں اور شعر بنا رہے ہیں، کمال یہ ہوتا تھا بس ان کا. اچھا اس میں مجھے یاد ہے ایک قصیدے کے آخر پہ عین کا کافی آتا ہے. تو پھر جواب اس کا یہ ہوتا تھا کہ مثلا اس نے 8 شعر کا ہے، 10 کا ہے، مقابلے والا اسی بہر میں اسی قافیے کے ساتھ اپنے فوری شعر ساتھ ساتھ جواب میں کہے. جواب یہ نہیں ہوتا تھا کہ تو نے بات غلط کہی ہے اور میں یہ تردید کرتا ہوں، بلکہ یہ کہ وہ اپنے مفاخر بیان کرے. مقابلہ تھا وہ وٹ کا اور ارتجال، جسے عربی میں کہتے ہیں ایکسٹمپورے بات کرنا، فل بدی کہنا پہلے سے سوچے سمجھے بغیر. ایکسٹمپورے انگریزی میں کہتے ہیں، انگریزی میں بغیر تیاری کے. شاید یہ کوئی فرانسیسی لفظ ہے یا کیا ایکسٹمپورے، لکھا تو ایکسٹمپور ہوتا ہے، سنا ہے کہ اس کا تلفظ ایکسٹمپورے ہے، واللہ اعلم. تو یعنی کہ انگریزی کے پروفیسروں سے لفظ عجیب سنے. ہم ہوریزن کہتے تھے، پھر کہیں ریڈیو تقریروں میں ہورائزن سنا. وہ میں نے ایک دفعہ سپرین صاحب سے پوچھا کہنے لگے جی دونوں طرح ٹھیک ہے، میں نے کہا چل ہورائزن بھی ٹھیک ہے اور ہوریزن بھی ٹھیک ہے. تو یہ مقابلہ ہوا تھا، اور ان بنو تمیم کا یہ کی طرف، اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے حضور کے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر اس طرح آپ کو پکارنا شروع کیا تھا. چونکہ اس چیز کا تعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ادب کی تعلیم سے ہے کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ آواز نیچی رکھو، اور انہوں نے یہ خلاف ورزی یا ایک بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا، تو اس لیے یہ آیت یہاں آئی ہے. اور قرآن کریم نے نرم لفظوں میں کہا ہے کہ یہ عقل کی بات نہیں. ویسے تو نرم نہیں ہے کہ یہ کہنا کسی کو بے عقلی کی بات ہے، کوئی اس سے زیادہ اور کیا چوٹ ہو سکتی ہے. بہرحال یہ لوگ بہت ہی گنوار اور اجڈ قسم کے قبائل میں شمار ہوتے تھے. بعض قبیلے بدوی ہونے کے باوجود ان میں کچھ ذرا کلچر اور سوفسٹیکیشن تھی، ان میں نہیں تھی. خیر بعد میں یہ مسلمان ہوئے. میرے خیال میں وہ مالک بن نویرہ بھی شاید انہی کا ہی قبیلے میں سے تھا جو بعد میں مارا گیا خالد بن ولید کے ہاتھوں فتنہ ارتداد میں. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، یہ ایک اور ہدایت اور انسٹرکشن ہے. اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق بنبأ کسی اہم خبر کے ساتھ، یا ترجمہ کر لیں کوئی فاسق کوئی اہم خبر لائے، نبأ ان کے معنی خبر کے ہی ہوتے ہیں لیکن کوئی اہم قسم کی ہو، اہمیت کا پہلو ہو، تب اسے نبأ ان کہتے ہیں، ورنہ خبر جمع اخبار، یہ بھی عربی لفظ ہے. فتبینوا، پس تم وضاحت کر لو. ایک تو اس میں قابل غور چیز یہ ہے کہ تبین کا معنی عموماً ہوتا ہے لازم کا، واضح ہو جانا، قد تبین الرشد من الغی، اس طرح سے ہے. لیکن یہاں تبین وہ معنی متعدی آیا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے تقبل ہے، تقبل ربنا تقبل منا، یعنی ہے باب تفاعل لیکن وہ متعدی سے بھی آتا ہے. تو اس طرح سے تبین معنی وضاحت ہونا اور فتبینوا کا یہ عام ہے نا لگتا ہے کہ تم اس کو اس کی وضاحت کر لو. اس کی ایک قرات عجیب ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بھی یہاں آئی ہے فتسبتوا، اور چونکہ اصل میں نقطے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، نہ نقطے نہ صرف دندانے ہوتے تھے، تو اگر ان دندانوں کو دیکھیں تو فتسبتوا بالکل وہی دندانے کام دے جاتے ہیں. اور فتسبتوا کے معنی کلیئر ہے کہ تم تثبیت حاصل کر لو، یعنی پکی بات دیکھ لو کہ کیا ہے. بہرحال وہ ایک قرات ہے اس میں، بلکہ جو بڑے واضح قراتیں کہی جاتی ہیں دو لفظوں میں، ان میں مثلا مالک ہے کہ ملک بھی پڑھا گیا ہے، ایک یہ ہے جگہ اور بھی ہے بشرن اور نشرن وغیرہ، معنی دونوں کا ایک بنتا ہے. نہ تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کو اندھا دھند قبول کرو، نہ یہ کہا ہے کہ ریجیکٹ کر دو بالکل بغیر دلیل کے، بلکہ حکم ہے فتبینوا. اور اگر فتسبتوا ہو تو اس کا معنی بھی وہی ہے کہ ذرا تسلی کر لیا کرو، ویریفائی کر لیا کرو. ان تصیبو، ایسا نہ ہو کہ تم جا لگو، یہاں بھی ان کے بعد لا مقدر ہے، اصاب یصیبو، تم جا لگو قومم کسی گروہ کو، کسی لوگوں کو جا لگو، اور پھر جا لگو کا معنی ان کو نقصان پہنچاؤ، یعنی اصل معنی تو ہے اصاب یصیبو تیر کا نشانے پر لگنا، ٹھیک. تصیبو قومن، تم جا لگو کسی گروہ پر، بے جہالت نادانی کی بنا پر، بے سببیہ ہے جہالت نادانی ناواقفیت. فتصبحوا، پھر ہو جاؤ تم، ف سببیہ ہے اس لیے تصبحوا کا نون گرا ہے، یعنی وہ منصوب ہو گیا ہے. فتصبحوا، پھر اس کی وجہ سے تم ہو جاؤ، اس کا اصل خبر ہے نادمینا، فتصبحوا نادمینا، پھر ہو جاؤ تم شرمندہ ہونے والے، علی ما فعلتم، اس چیز پر جو تم نے کی. تو نصر یعنی یوں ہے فتصبحوا نادمین علی ما فعلتم. ایک بات تو کلیئر ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی خبر پہنچے، اس خبر کا کوئی خاص تعلق ایسا ہوتا ہوگا جس سے آدمی مشتعل ہو جائے یا ایسا کوئی اقدام کرے، جس کی وجہ سے یہ الفاظ آئے ہیں کہ جہالت اور نادانی کی بنا پر تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو. ان تصیبوا قومن کا معنی تو یہی ہے، اور پھر بعد میں ندامت ہو کہ ہم نے کیا کی تحقیق جب سامنے آئے نتائج. بات تو ہے ویسے اپنی جگہ کلیئر کہ، اور یہ نبع فاسق، فاسق کا معنی بھی عجیب ہے قرآن کریم میں، بالکل ایمان کے مقابلے پر بھی فسق کا بیان آیا، ام الذین آمنوا اور ام الذین فسقوا کے طور پر آیا ہے. اور فسق کے بنیادی معنی دائرہ اطاعت سے نکل جانا، اطاعت سے نکل جانا، اور اس طرح سے معنی تو نافرمانی کا ہے، اور فاسق کا معنی ہے نافرمان. پھر اس سے یعنی جو اس کی زندگی محتاط مسلمان کی سینہ ہو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو بھیجا تھا کسی قبیلہ بنو المستلق کی طرف کوئی حاکم بنا کر، وہ لوگ استقبال کے لیے نکلے جب انہیں پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے، اور اس کا کوئی زمانہ جاہلیت میں ان سے جھگڑا ہوا تھا، اس نے سمجھا یہ سب مجھے مارنے آ رہے ہیں، تو یہ واپس بھاگ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اطلاع ہی یہ دی کہ جناب انہوں نے تو مجھ پہ حملہ کر دیا تھا، میں تو جان بچا کے آیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا، اور وہ ابھی کوئی سوچ ہی رہے تھے کہ اس قبیلے کے آدمی بھی پہنچ گئے، اور جب بات ہوئی، اب روایتوں میں یہ ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو اس لیے نکلے تھے، لیکن شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات بھی یوں نہیں مانی، حتیٰ کہ یہ آیت فوراً نازل ہو. اور اس کے بارے میں یہ بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں، واللہ عالم ہوگا ایسا واقعہ بھی کوئی ہوا ہو تو، لیکن یہ کہ عام ہے کہ یہ اب آج کل کی نبع فاسق تو اخباری خبریں ساری نبع فاسق نہیں آتے، اس کی بنا پر کوئی ایکشن لے لینا ویسے بھی، اور پھر بھی یک طرفہ سے منع بھی کیا گیا ہے. حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو یہی نصیحت کی تھی کہ ان کو چونکہ قاضی بنا کے بھیجا تھا کہ ایک پارٹی کے بیان پر فیصلہ نہ کرنا. تو اس بارے میں اور قرآن کریم کی اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس خبر کو چھان بین کر لو بس، نہ تو یہ کہا ہے کہ قبول کرو، نہ یہ کہا ہے کہ ریجیکٹ کر دو، دونوں باتیں غلط ہیں، بعد میں ندامت نہ ہو. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تم جان لو کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے، موجود ہے. انا کی وجہ سے رسول کی نسب ہوئی ہے، چلا وہ بعد میں گیا ہے، فیکم پہلے آ گیا ہے، یعنی ان رسول اللہ فیکم، کہ بے شک اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر ہے، اس لیے ادب احترام تقدیم ہر معاملے میں اس بات کو تم احساس رکھو کہ وہ تمہارے اندر خدا کا رسول موجود ہے. رہ گئی یہ بات کہ اب اس عہد کا معنی کیا لیں, تو ہمارے بریلوی حضرات کے لیے تو اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ رسول تمہارے اندر حاضر ناظر زندہ موجود ہے. لیکن بہرحال یہ معنی اسلام کی دوسری تعلیمات اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بتائی ہوئی چیزوں سے ٹکراتے ہیں. بھائی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا زیادہ آسان تھی, اللہ تو نہ کسی نے دیکھا نہ سنا نہ کچھ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا, تو اگر ایک مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ میں حضور کے حکم کے مطابق یہ کر رہا ہوں تو پھر وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس وہ معنی تو بہرحال متنازع فی ہو سکتے ہیں, عقیدہ توحید سے ان کی جو ہے نا ایک تصادم ہوتا ہے. لیکن یہ آیت ان معنوں میں پھر بھی درست ہے کہ آج بھی اللہ کے رسول ہمارے اندر موجود ہیں, ان معنوں میں کہ حضور کی پوری تعلیمات, پوری زندگی, پورا عمل, سارا ریکارڈ اس طرح موجود ہے. آج اگر کوئی آدمی دین اسلام کو سیکھنا چاہے اس طرح جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا جا سکتا تھا اور آپ کے زمانے میں گویا کہ رہ کر سیکھا جا سکتا تھا, کتابوں میں وہ اسی طرح موجود ہے, گویا کہ اللہ کا رسول ہمارے اندر موجود ہے. ان معنوں میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل آیت اپنی جگہ درست ہے. بہرحال ان لوگوں کو خطاب کیا گیا کہ خدا کا رسول تمہارے اندر موجود ہے, زیادہ محتاط رہا کرو. لو یطیعکم فی کثیر من الامر, اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے, اطاع یطیع تمہاری بات ماننے لگے, فی کثیر من الامر اس معاملے کی بہت سی چیزوں میں, الامر یہ بار بار لفظ آیا ہے اور اس سے مراد اللام عہد کا مانیں گے, یہ معاملہ یعنی دین کا معاملہ جو کہ چل رہا ہے, تو اس دین کے یا جو بھی معاملات آ رہے ہیں پیش شب و روز زندگی میں ہم قومی سطح کے, ان کے بارے میں اگر وہ پیغمبر یعنی تمہاری اطاعت کرنے لگے, تمہاری بات ماننے لگے, یعنی تمہاری بات مانی جانے لگے, لعنت تم ہی مصیبت میں پڑو گے. آنے تیانا تو سمے یسماؤ سے, اس کے معنی ہوتے ہیں تکلیف اٹھانا, تکلیف میں پڑنا. یہ پہلے لفظ آیا تھا عزیز علیہما عنتم, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات بڑی گراں گزرتی ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو, تمہاری سفرنگز جو ہیں یا تمہارا مصیبت میں پڑنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتا ہے. تو یہاں وہی لفظ آیا لعنتم. عنت ایک تے تو اس کی اپنی ہے نا مادے کی, دوسری صیغے کی آ گئی, تو تم مصیبت میں پڑو گے یا پڑتے, یعنی تمہیں ہی تکلیف ہوگی. تو اس میں بھی بات صاف ہے, اس زمانے میں تو یہ تھا کہ بہرحال اپنی بات منوانے کی بھی یا اپنی بات پہ اصرار کرنے کا ہوتا ہے آدمی میں جذبہ. تو اللہ میاں نے یہ فرمایا کہ اگر رسول تمہاری بات ماننے لگے تو خود تمہارے لیے باعث مصیبت ہوگی یہ چیز. اور یہی بات اب یطیعکم کا معنی دوسرے صورتوں میں یوں بنتا ہے کہ تم قرآن حدیث کو اپنے ماتحت رکھ کے چلنا چاہو, کہ وہ ہماری اطاعت, یہی اطاعت ہے, اس کی نافرمانی کرنا اور الٹا اس کو دبا کے رکھنا, تو پھر یہ تمہارے لیے مشکلات پیدا کرے گا. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, لیکن اللہ نے تم پر یہ کرم کیا ہے, ان معاصر مسلمانوں کو تو خطاب یقیناً ہے نا, کہ اللہ نے زیادہ پیارا کر دیا تمہاری طرف ایمان کو, حبب محبت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں, مراد ہے ایمان کی, حبب الیکم الایمان ایمان کی محبت پیدا کر دی یا ایمان کو محبوب بنا دیا. حبب باب تفعیل ہے, تحبیب اس کا مصدر ہوگا. وزینہ فی قلوبکم, اور اس کو سجا دیا تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت, اور ایمان کو ہی خوبصورت چیز جس کی طرف اٹریکٹ ہو آدمی زینت میں یہی ہوتا ہے, وہ تمہارے دل میں ہے. وکر رہا اس کے مقابلے کا لفظ ہے حبابا کا, لف و نشر کے طور پر آیا ہے, اور تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا کفر کو, فسوق کو اور عصیان کو, یہ چیزیں تمہارے لیے ناپسندیدہ ہیں اللہ نے بنا دی ہیں. کفر تو ایمان کے مقابلے پر ہے, فسوق نیکی کے مقابلے پر ہے, اور عصیان اطاعت کے مقابلے پر ہے, نافرمانی کے معنی ہوتے ہیں. فسوق کے معنی بھی نافرمانی کے ہی ہوتے ہیں, لیکن غالباً عصیان خاص کسی حکم کو ڈس اوبے کرنے کے معنی میں ہے, اور فسوق میں جنرلی پرواہ نہ کرنا احکام کی, یہ معنی شاید زیادہ ہے. تو بہرحال تفسیروں میں اس کے باریک فرق کو تو دیکھا جا سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایمان کی علامت ہے ایمان سے محبت ہو اور ایمان کی طرف آدمی مائل ہو اس کے دل میں, یعنی اس کو خوشی ہو ایمان کے لیے, اور اس کے اندر کفر نافرمانی کے خلاف نفرت اور حقارت اور ناپسندیدگی پائی جائے، یہ اونچے درجے کے ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ نے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بتایا کہ ہم نے تمہارے اندر یہ چیز پیدا کر دی، اور پیدا کرنے والا تو واقعی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے یا سیدھے راستے پر چلنے والے، جن میں یہ صفات ہیں، ایمان کی محبت
اور خاص حکم سے جو
ہے وہ عصایا سی، نافرمانی کرنے کا معنی ہے، یعنی عطا کے مقابلے پر لفظ ہے، عطا اس نے وہ حکم مانا اور عصا نافرمانی کی، نہ مانا۔ معصیت بھی اسی سے لفظ نکلا ہے، وہ بھی مصدر ہے، مصدر بیمی اور قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، وہ معصیت الرسول ہے، اور عصیان بھی اسی سے مصدر ہے، عصایا سی کا، اور بھی شاید مصدر ہوں۔ فغلم من اللہ و نعمہ، فضل ہوتے ہوئے کہے، یا کسی فعل معذوف کا اس کو مفعول مانے کہ اللہ نے فضل کیا تم پر، فغلم من اللہ و نعمتن، دونوں نصب میں آئے ہیں، اور چاہیں تو حال کے طور پر مان لیں کہ اللہ کی طرف سے فضل ہوتے ہوئے اور نعمت ہوتے ہوئے وہ لوگ اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ راشدون ہیں۔ یہ اس درجے پر پہنچنا یعنی اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ یہاں ایمان کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد آگے بھی ہے یہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان سب آیتوں کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی واقعات لکھے ہوئے تفسیروں میں ملتے ہیں، جی فلاں جگہ یہ جھگڑا ہو گیا تھا، فلاں جگہ، ہو سکتا ہے کہ وہ واقعات بھی درست ہو لیکن یہ عموم پر بھی لی جا سکتی ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ مومنوں کے، طَائِفَتَانِ تثنیہ کا صیغہ ہے، طائفتن میں نے لفظی معنی تو ہے گھومنے پھرنے والی، لیکن یہ اپنے لفظی معنوں میں نہیں آتا، بلکہ طائفہ معنی گروپ یا جماعت کے ہوتے ہیں۔ اگر مومنوں کا دو گروہ اقتتلوا، لڑ پڑے، قاف تے لام سے باب افتعال ہے، قاتل یقاتل میں نے بھی بام لڑنا ہوتا ہے، اور اقتتلا یقتتلوا، لڑ پڑنا قتال میں، اس میں شاید ضروری نہیں کہ ہتھیار بھی استعمال ہوں، بظاہر لفظوں سے معنی تو بنتا ہے کہ ہتھیار بھی شامل ہو۔ یہ جس طرح سے واقعہ لکھا ہے کہ انصار کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تھے، اور ان کے پاس اس وقت اور تو کچھ نہیں تھا، مکوں اور جوتوں سے ہی لڑ پڑے تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے قبیلے کے آدمی تھے، اور وہ دونوں ہی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن وہ پچھلی دشمنی بس کوئی بات ہو گئی، فوری طور پر مشتعل ہو گئے، تو اس میں یہ واقعہ آتا ہے۔ تو بہرحال اقتتال میں کوئی ہتھیاروں وغیرہ کا استعمال بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس تم صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، اصلح یصلح اصلاحا، صلح کرا دینا، یا لفظی میں نے ٹھیک کر دو، لیکن بینہ کی وجہ سے یا صلح کرانا کا معنی زیادہ بہتر ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ایک بغاوت کرے ان دونوں میں سے، بغا یبغی بغیان، اردو میں بغاوت استعمال ہوتا ہے، شاید عربی میں بھی بغاوت ہو، ورب میرا خیال ہے واو آ جاتی ہوگی، بہرحال واو مادے کی تو نہیں ہے کیونکہ مادہ تو بے غین یہ ہے، ہو سکتا ہے بغا بے غین واو بھی مادہ ہو اور اس سے پھر بغاوت بھی آتا ہو، کیونکہ بغا یبغو کا امکان بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام تو بغا یبغی بغیان یہی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال واو ہے یا تے ہے، اور یہ ہی ضرور ہے اس میں، میرا خیال تو ہے یہی قرآن کریم میں بغا یا بغی استعمال ہوا ہے۔ فَإِن بَغَتْ، واوی جو ہے وغیرہ بیضرب سے آتا نہیں، یعنی ناقص واوی ہو عموماً وہ نصریان سوروں سے آتا ہے، اور ناقص یائی ہو تو عموماً وغیرہ بیضرب سے آتا ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، بس اگر ان دونوں میں سے ایک سرکشی کرے، سرکشی اختیار کرے، زیادتی کرے، علی الاخرا دوسری جماعت پر، یہ احدا بھی مونس کا صیغہ ہے، احدہما نہیں کہا، احدہما، اور آگے بھی اخرا کہا ہے، علی الاخر نہیں کہا، اس وجہ سے کہ یہ دونوں لفظ طائفہ کے لیے آئے ہیں، تو دونوں مونس کے صیغے، تو ایک پارٹی یا ایک جماعت اگر دوسرے پر زیادتی کرے، فقاتل اللتی تبغی، یہاں بھی وہ سارا مونس کا صیغہ چل رہا ہے، پس تم لڑو، اب یہاں قاتل یقاتلو ہتھیاروں سے لڑنے کا معنی ہے، یہاں باب مفعلہ سے آیا صاف، اقتتال میں تو غالباً ہتھیاروں کا استعمال شامل ہے۔ فقاتل اللتی تبغی، پس تم لڑو ان اس گروہ سے، اللتی بھی وہ عبارت مؤنث صیغہ آیا، موصول جو ہے، تبغی بھی پھر مؤنث ہی ہے، بغا یبغی، جو کہ بغاوت کر رہی ہے، یعنی جو بغاوت کر رہا ہے گروہ، حتی تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ مڑ آئے اللہ کے حکم کی طرف. فا یفیع، فے یہ حمزہ مادہ ہے، فے یہ حمزہ، فے یہ حمزہ، یہ الف میں بدل جائے گی نا، فا یا آ، جیسے جا یا آ کا جا آ، فا یا آ کا فا، بالکل اس کا وہی وزن ہے، جا آ یجیو، یہ ہے فا آ یفیو، وہی باب ہے. تو موڑ آنا، فا آ یفیو کا اصل معنی بنیادی تو ہوتا ہے سائے کا موڑ آنا، سائے کا دوسری طرف چلے جانا، پھر اس سے مطلقاً موڑ آنا، واپس آ جانا، ان معنوں میں یہ آیا ہے. اور ویسے اس کے اور معنی بھی ہیں، مال فے خاص طرح کے مال کو کہتے تھے، جس کا آگے 28 میں ذکر آئے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. تبغی، تفی، سب مونس کے سیرے ہیں. فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ مڑ آئے، یہاں ماضی کا سیغا ہے اور وہ بھی مونس کا ہے، فا فاءت، یعنی وہ گروہ اگر مڑ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس تم ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف سے کام لو. اقسط یقسطو، قاف سین توئے، باب افعال سے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک انصاف سے کام لینا. اب ان میں چند چیزیں جو معنوں کے وضاحت کے لیے دیکھی جا سکتی ہے، ایک تو مثلا یہ کہ پہلے بھی فاصلحو کہا ہے، پھر ایک نہیں مانتا تو اب اس سے لڑو، اور پھر اگر وہ واپس آ جائے، اپنی ضد چھوڑ دے، تو پھر ان کے درمیان دوسری دفعہ پھر اصلحو کہا ہے، اور دوسری دفعہ کے اصلحو کے ساتھ عدل اور قسط کی شرط لگائی ہے، پہلے کے ساتھ بظاہر نہیں ہے. ظاہر ہے جب ایک آدمی نے بات نہ مانی ہو اور پھر اس سے آپ ڈنڈے کے ذریعے سے منوائیں تو شاید کچھ زیادتی کرنے لگے آپ اس کے ساتھ، اس وجہ سے عدل اور قسط کا فیصلہ بیان ہوا ہے. عدل اور قسط ہم مانا ہے، لیکن ان میں فرق بھی کیا گیا ہے. انگریزی والے عدل کا ترجمہ جسٹس اور قسط کا ترجمہ ایکویٹی کرتے ہیں عموماً، اور شاید یہ انگریزی کے دو لفظ اس کو ظاہر کرتے ہیں، اردو میں تو ترجمہ پھر وہی انصاف ہی کرنا پڑتا ہے. انصاف بھی عدل، عربی لفظ، انصاف کے لفظی میں نے دو چیزوں کو نصف نصف کر دینا، اور عدل کا میں نے دو چیزوں کو برابر کر دینا، بات تو وہی بنتی ہے لیکن اس میں برابری کا معنی ہے، یہ چیز بھی اس کے برابر ہی ہو.
اور اس کا متوازن کر دینا،
کیا
متوازن کر
دینا؟ عدل قسط میں وہ ہے نا، وزن بالقسط، اس میں بھی وہ متوازن ہی کا معنی ہے نا، کہتے ڈنڈی ایک طرف نہ چکی ہوئی ہو، وہ معنی اس میں قسط کا اس طرح سے متوازن کا ہوا نا، کہ نہ ایک طرف جھکا ہوا نہ ہونا، وہ معنی قسط کا ہے. عدل کا معنی برابر کرنے کا ہے، انصاف کا معنی نصف نصف کرنے کا ہے، اس طرح سے یہ ہم معنی لفظ تو ہیں. بہرحال مثلا عدل اور قسط کی مثال یہ دیتے ہیں عموماً کہ فرق ان میں سمجھانے کے لیے، کہ فرض کیجئے مجھے 100 روپے میرے پاس ہے کہ یہ جی ان محتاج لوگوں میں جب تقسیم کر رہا، اچھا 10 آدمی ہیں، اگر میں ان کو 10-10 دے دیتا ہوں، یہ عدل ہے، اور ہو سکتا ہے قسط نہ ہو. قسط پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو 20 کی ضرورت تھی، ایک کو 5 کی ضرورت تھی، آپ نے اس کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے، جو ظاہراً عدل نہیں ہے لیکن وہ قسط ہے. اس طرح سے وہ فرق ہے، ٹھیک ٹھیک عدل کے تقاضے جو ہیں ان کو اصل میں سمجھنا. تو یہ گورنمنٹ کی زکات اسی لیے قسط کے تحت تو ہرگز نہیں نہ آتے. وہ ہم گاؤں میں گئے اور ہماری کوئی تھوڑی بہت زکات ہوتی ہے، میں عموماً گاؤں میں ہی جا کے بس ڈال کے دے آتا ہوں. تو میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، مجھے وہ بھائی ذرا لسٹ دکھاؤ تو تم نے کن کو لکھ رکھا. اس نے 40 آدمیوں کے اس نے دکھائے، ٹھیک ہے وہ سب مستحق تھے. تو لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 4,000 ملتا ہے تو وہ پھر تقسیم کرتے ہیں اکولی، اور حالانکہ ان میں سے کئی آدمی ہیں جن کو زیادہ ضرورت ہے، کوئی ان میں سے کم کم محتاج ہے. تو یہ قسط ان معنوں میں کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مقسطین سے محبت کرتا ہے. اچھا یہ یاد رکھیے کہ عدل کے معنوں میں یہ باب افعال سے ہی آتا ہے، اور الٹا ثلاثی سے یہ ظالموں اور مجرموں کے معنوں میں آتا ہے. قسط یقسطو یا قسط یقسطو کے معنی الٹا گناہ کرنا اور ظلم کرنے کا ہوتا ہے. قرآن ہی میں آپ آگے پڑھیں گے، وہ امل قاسطون فکانوا لجہنم حطبا، جو قاسط ہیں وہ تو جہنم کا ایندھن ہوں گے. صرف باب افعال سے آئے تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے. اقسط یق سے تو اس سے اسم فاعل ہے، مقسطین اللہ تعالیٰ قسط سے کام لینے والوں کو دوست رکھتا ہے، انما المؤمنون اخوة، بے شک مومن تو بھائی ہیں. بات یہ ہے کہ مومن تو بھائی ہے، اور یہاں لفظ بھی وہ آیا ہے جو حقیقی بھائیوں کے لیے ہوتا ہے، ورنہ محبت کے بھائیوں کے لیے عربی میں لفظ اخوان ہے، جمع یعنی، اور اخوتن ماں باپ کی طرف سے جو بھائی ہوں ان کے لیے ہے، تو لفظ یہاں استعمال اخوتن ہوا ہے. بات یہ ہے کہ مومن تو بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس تم صلح کرایا کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان. اخوی تسنیہ کا صیغہ آیا ہے، یعنی کوئی سے بھی دو مسلمان اگر لڑتے نظر آئے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کیا کرو. اخوی تسنیہ بینہ کا مضاف الیہ ہو کر آیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو شاید تم پر رحم کیا جائے. ان دونوں آیتوں کا خلاصہ کہ بھائی دو مسلمان لڑ رہے ہوں، پارٹیاں ہوں، شخص ہوں، تو خاموش تماشائی نہ بنو بلکہ سلو کرانے کی کوشش کرو. اور صاف ظاہر ہے کہ الٹا اس میں اور جلتی پہ تیل ڈالنا وہ تو پھر سخت گناہ ہوگا ہی، یہاں تو سلو کا حکم ہے.
اہل تشیع نے پچھلے دنوں اس آیت کو خوب اصالا ہے، اس
کے ایران اور عراق کے سلسلے میں. بات تو صحیح ہے، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو طے کرنا چاہیے، لیکن سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیتے بارہ، اگر کوئی فیصلہ کر لیتے، لیکن وہاں سیاستیں اور طرح کام کر رہی ہیں. بالر عرب و عجم کا سوال ہے اصل تو وہاں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت تو ایران عراق پر ہی نہیں، آپ سوسائٹی محلے گلی میں ہر جگہ پر ہے تو صحیح. بنیادی طور پر تو یہ حکم ہے کہ صلح کراؤ، اسی لیے سورۃ انفال میں آیا تھا فاصلحوا ذات بینکم، کہ اپنے معاملات درست کیا کرو، کیونکہ انٹرنلی جھگڑے. اب اس میں لیں تو پھر سندھ پنجاب کا جھگڑا بھی آ جاتا ہے اور سب کچھ، یعنی اندرونی معاملات درست رکھو، یہ اندرونی طاقت اور استحکام کے لیے ضروری ہے. وہی جو اصل ذات بینکم سورۃ انفال میں آیا تھا وہی یہاں ہے، کہ دو بھائیوں کے درمیان سلو کرایا کرو، ان کا معاملہ ٹھیک رکھا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، چاہیے کہ کوئی ایک قوم دوسری قوم سے مذاق کا مذاق نہ اڑائے. ساخیرا یسخر، سامعی یسمعو سے اس کے معنی ہے مذاق اڑانا کسی کا، اور یہ من کے سلے کے ساتھ آتا ہے، یعنی یوں نہیں کہتے ساخیرا ہو بلکہ کہتے ہیں ساخیرا من ہو، اس نے اس کا مذاق اڑایا. تو اس سے ہے یہاں لا یسخر قوم، چاہیے کہ نہ تمسخر کرے یا نہ مذاق اڑائے کوئی گروہ، من قوم کسی گروہ کا، اردو میں آپ کا سے ترجمہ من کا کریں گے. اب رہ گیا لفظ قوم، تو اس کے معنی لوگوں کی ایک جماعت ہوتا ہے، اور عربی والے اسٹرکٹلی کہتے ہیں کہ قوم ان سے مراد مردوں کی جماعت ہوتی ہے، عورت اس میں شامل نہیں ہوتی. چنانچہ ایسے شعر وہ پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ قوم ہیں یا عورتیں ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں عورتوں کو شامل نہیں کرتے، مردوں کے ایک گروہ کو، اس کی خاص تعداد کوئی گنتے ہیں جی 10-12 ہوں اتنے ہوں، تو مردوں کے ایک ٹولے کو قوم اصل بنیادی طور پر کہتے ہیں. اور یہاں یہ معنی اس لیے کلیئر ہے کہ آگے عورتوں کا حکم رگ آ رہا ہے، تو پھر وہ جو شعر تفسیروں والے لکھتے ہیں نا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قوم ہیں یا عورتیں ہیں، تو بات درست معلوم ہوتی ہے. اس لیے یہاں یہ معنی ہو سکتا ہے کہ مردوں کا کوئی گروہ، قوم کا معنی یہاں یہ زیادہ ہی لگے گا، اگرچہ مطلقاً گروہ کا معنی ہوتا ہے کہ مردوں کا کوئی گروہ مردوں کے دوسرے گروہ کی کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منہم، اس میں یکونوا کی ضمیر فاعل کہیں یا اسم کہیں، وہ بھی ہم ہے، اور منہم یعنی جو ہے وہ ہم، اور یہ دو مختلف کے لیے ہے. یکونوں میں ضمیر ان کے لیے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور منہم کی ضمیر ان کے لیے جو مذاق اڑا رہے ہیں. عین ممکن ہے، بہت قریب ہے، یوں کر لیں بعید نہیں ہے عصا کا ترجمہ، کہ وہ ان سے بہتر ہوں. یکونوں خیر منہم، کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، یا نساء رفع میں آیا ہے، اس لیے کہ اس کا عطف اسی لا یسخر کے قوم ان پر ہے، یعنی ولا یسخر نساء من نساء. آپ مذکر کے صیغے کے ساتھ بھی اس کو لا سکتے ہیں کیونکہ جمع آیا ہے. اور نہ ہی عورتیں کچھ عورتوں سے، یعنی ان کا مذاق اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسى ان یکن خیر منہن، وہی لفظ آئے ہیں، اور یہاں جمع مؤنث کی ضمیر آئی ہے، یکونوں کی بجائے یکن یعنی ہن، اور خیر منہن ان سے، یعنی مذاق اڑانے والیوں سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو. اور یہ بہتر کس لحاظ سے ہے؟ خیر مال کے لحاظ سے، کوئی اور چیز سفر نیکی کے لحاظ سے، یا اللہ کے ہاں اس کا درجہ زیادہ بہتر ہو، یہی زیادہ مراد ہے. تو یہ اس کے بھی بہت سے واقعات شان نزول کے بیان کیے گئے ہیں. ایکچولی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعات ہوئے ہوں، کیونکہ صحابہ جب قرآن کو پڑھتے تھے تو بعض دفعہ وہ اس نقطہ نظر سے کہ او جی وہ پرسوں وہ واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ، یہ تو آیت اسی کے بارے میں ہی آئی ہے، ان اس انداز میں، جیسے کوئی سیاسی بیان ایک پارٹی کا یا ایک لیڈر کا جاری ہو تو وہ دوسرے سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے قوم سے بیان کی طرف اشارہ ہے، اس طرح سے وہ پھر شان نزول میں وہ روایات آتی ہیں. بعض کہتے ہیں امہات المومنین میں سے کسی دو کی کوئی ایسی بات ہوئی تھی، بعض کہتے ہیں ایک آدمی تھے صحابی، ان کا کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا، انہوں نے کسی کو مسجد میں ایسی بات کہی تھی، ہو سکتا ہے وہ ساری درست ہوں، انہوں نے تو اس کو اس طرح لیا. اور عام بھی ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کون کہہ سکتا کہ وہ تم سے بہتر. دیکھیں نا، خیر تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، یہاں تو اگر آپ بھی کو آپ چھیڑ دیں، آپ کو نہ معلوم ہو کہ یہ تو وزیر صاحب کے سالے کا کچھ رشتہ دار ہے، اور پھر مصیبت میں پڑ جائیں، اس کی وہ پہلی جو ہے وہ تو پوشیدہ ہے بالکل. اس طرح سے باقی نیکی کی بھی یہی پوزیشن ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ کیسا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہ شاید وہ تم سے بہتر ہو، کیونکہ اس کی باطنی جو ویلیو ہے وہ تمہارے سے پوشیدہ ہے. ولا تلمزوا انفسکم، اور تم اپنے عیب نہ چنا کرو، لفظی معنی تو ہے یہ انفسکم، اور لمز یلمزو عیب چننا، عیب گننا، یعنی کہنا کہ اس میں فلاں عیب ہے، اسی سے لفظ نکلا ہے لومزتن، جو کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، تو وہ فاعل ہے، صفت ہے، اور لمزۃ یلمز مصدر ہے، اس کے معنی کسی میں عیب نکالنا یا اس کے عیب گننا شمار کرنا. تو لا تلمزوا انفسکم، اپنے عیب نہ نکالا کرو، یوں میں نہ یا چنا کرو یا عیب نہ لگایا کرو. اور انفسکم سے مراد ہے تمام مسلمان، یہ نہیں میں نے کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، بلکہ جس طرح سے قرآن کریم میں آیا تھا ولا تقتلوا انفسکم، ان معنوں میں آیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ چنا کرو، نہ دیکھا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، تنابز نون بے زے مادہ، باب تفاعل ہے، تنابز یا تنابز عموماً بالالقاب کے ساتھ ہی آتا ہے، نہ بھی آئے تو بھی اس کا معنی ہوتا ہے برے برے لقب دینا ایک دوسرے کو، تنابزا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب دیے، یعنی اصل نام کچھ اور ہے، کوئی اور نام سے پکارنے لگے جو بعض دفعہ اس کی چڑ بن جاتا ہے. چنانچہ اس کی تفسیر میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی کو لوگ کسی نام سے پکارتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا تھا کہ اس کا نام یہ پکارتے ہیں، تو آپ نے بھی اس سے پکارا، تو بعد میں آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ تو اس نام سے چڑھتا ہے، اس کا اصل نام تو کچھ اور ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ آیت اس کے پس منظر میں وہ واقعہ بھی لکھا گیا ہے. القاب لقب کی جمع ہے، برے برے نام دھرنا یا لقب دینا نام کی بجائے، جس میں مراد اس میں تکبر اور حقارت کا پہلو پایا جانا ہے. تمسخر ہو، لمز ہو، تنابز ہو، مصدر تو تین ہے، تمسخر، اچھا جو یہ ہے نا یسخر ہو، سخرن وغیرہ بھی شاید مصدر ہو، لیکن اس کا زیادہ مصدر تمسخر استعمال ہوتا ہے، جو کہ بظاہر چار حرفی کی طرح بن جاتا ہے، ہے وہ اسی سے سے خین خے رے سے، لیکن جیسے کہ مسخرا یو بسخر تمسخرن، گویا کہ وہ ربائی کا ہے، زیادہ عربی میں بھی وہی استعمال ہو جاتا ہے، اس کو ویسے ربائی ملحق کہتے ہیں، اصلی ربائی تو یہ نہیں ہوتا. اور اردو میں چونکہ تمسخر استعمال ہوتا ہے لہذا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، تو تمسخر ہو یا لمز ہو یا تنابز ہو، تینوں چیزوں سے معنی کیا گیا ہے، دوسرے کا مذاق اڑانا جس میں اس کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، اور یا اس میں عیب نکالنا، اور یا اس کو برے ناموں سے پکارنا اور برے نام رکھنا لقب، ان تینوں باتوں سے قرآن نے منع کیا ہے. بے سلسم
الفسوق،
ہاں اصل مصدر تو لمز ہے، بے سلسم الفسوق بعد الایمان، کتنا برا نام ہے فسوق کا، یا کتنا برا نام ہے فسوق ایمان کے بعد. بے سا فعل ضم آیا ہے، بے سلسم، اچھا اسم اس کا وہ فائل کہیں یا اسم کہیں، اور آگے فسوق اس کا مخصوص بالضم جسے کہتے ہیں. اس میں قرات کے لحاظ سے یہ پوائنٹ قابل غور ہے کہ یہ الاسم آیا ہے، اور چونکہ اسم کا الف حمزہ وصل ہوتا ہے اس لیے اسلام کو نہیں پڑھیں گے، بے سل اسم نہیں پڑھیں گے، لکھا ہوا اسی طرح سے ہے لیکن لام کو سین سے ملائیں گے اور پڑھیں گے بے سل اسم الفسوق. یہ لفظ قرآن کریم میں واحد ہے اس طرح سے، ایک ہی جگہ ہے جہاں ابن تو کئی جگہ آیا ہے، سبن مریم الف لکھا ہوا اور وہ حمزہ وصل ہونا، اور اس میں بھی وہ مضاف ہو کر تو آیا ہے، الابن ہو اور اس طرح سے ہو اور الابن پڑھے نہ پڑھے یہ قرآن میں نہیں آیا. لفظ تو یہی ہے نا، ایک ابن ہے ایک یہ اسمن ہے، اسنان وغیرہ ہیں، دس لفظ انہیں گنتے ہیں عموماً الاسماء العشرہ جن میں حمزۃ الوصل شروع میں آتا ہے، امراۃن ابنۃن اسنان اسنتان اسمن ابن اور کچھ ایک دو اور بھی ہیں. تو کتنا برا ہے نام الفسوق فسوق، یہ ایسا ہے جیسے کہیں نعم الرجل زید، کتنا اچھا آدمی ہے زید، تو بے سر رجل زید، زید کتنا برا آدمی ہے، اس طرح بے سلسم کتنا برا نام ہے الفسوق نافرمانی کا، یعنی فاسق کہلانا، یوں سمجھے کتنا بری بات ہے فاسق کہلانا اسم کی وجہ سے، ہم معنی یوں کر سکتے ہیں بعد الایمان ایمان کے بعد، یعنی یہ باتیں فسق کی ہیں یا فسوق کی ہیں